کہ آپ اسلام سے یا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہیں. تو اس غصے کو, اس گلے کو نکال دیں, پھر انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, شاید آپ کے دل میں نہ ہو لیکن آپ کی تحریر یہی بول رہی ہے. دوسری بات یہ کہ اسلام یہ بالکل نہیں کہتا کہ صرف مسلمانوں کو دو. ٹھیک ہے, قرآن کی کوئی آیت ایک دکھا دیجیے جس میں ایسی کوئی بات ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں اگر یہ بات کہی کہ مسلمان پہ خرچ کرو تو اس کی وجہ سمجھ لیجئے. اب آپ اس کو آرام سے سمجھیں گے نا بگ سینریو میں, تو بات بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. سارے بندے اللہ کے ہیں, ٹھیک ہے. مسلمان کہہ لیجئے اس میں سے وہ گروہ ہے کہ جس کو دوسرے لوگ عموماً پسند نہیں کرتے. اسلام کو آپ ایک ایج پہ کر دیں تو باقی پورے لوگ دنیا کے ایک طرف ہیں. کوئی دکھ آئے گا, کوئی سکھ آئے گا, کوئی زلزلہ, کوئی ایسا معاملہ, سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے. مسلمان کی مدد صرف مسلمان کرے گا, الا ماشاءاللہ کچھ انسانی حقوق کی آرگنائزیشن اگر کچھ مدد کرتی بھی ہے تو نہیں. اور اگر مسلمان بھی اپنی مدد اپنے مال سے جو پہلے محدود سے غیر مسلم چیزوں کو اگر فوکس کر دیں گے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک تو اس سے ان کو اسلام اور غیر اسلام کا فرق مٹتا ہوا دکھتا ہے. جیسے کسی نے سوال کیا کہ ادھر بھی کوئی ادارہ, شاید آپ لوگوں سے کل ہی کوئی کلاس میں بات ہوئی تھی نا کہ یہاں کی کسی جگہ پہ دیں یا پاکستان یا مسلمان ملکی میں دیں, تو میں نے کیا کہا کہ بہتر ہے کہ مسلمان ملکی دیں کیونکہ مسلمانوں کے پاس پہلے ہی تھوڑے ہوتے ہیں, اور دوسری بات ہے محبت کی بھی بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی بھی ہے کہ اسلام انسانیت کی خدمت نہیں کرنے دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں. اگلا سوال ہے ان کا کہ استاذہ جی, ہم نے سورۃ سبا کی آیت 47 میں پڑھا کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ نہیں مانگا. آپ نے بھی فرمایا کہ دین والے اگر اجرت لے تو ان کی تبلیغ پر اثر آتا ہے. تو آج کل جو پڑھنے پڑھانے والے سکولز, سوری, آج کل جو پڑھنے پڑھانے والے سکولرز جو چارج کرتے ہیں تو وہ جائز ہیں؟ دیکھیں اس پہ ہم نے مجھے یاد ہے سورہ بقرہ کی آیتیں, لا تشتروا بآیاتی ثمنًا قلیلًا, اس میں بھی یقیناً نے تھوڑی سی بات کی تھی اور گاہے بگاہے بات ہوتی ہے, لیکن آپ اگر اس پاروں تک پہنچ گئے اور ابھی یہ کلیئر نہیں ہوا تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو بتایا جائے. پہلی بات دیکھیے کہ نبی جو ہوتے ہیں, یا نبی کو آج کے دور کا حق بات کرنے والا انسان کہہ لے, وہ دین کو ایز اے پروفیشن نہیں لے سکتا, نہیں لیتا. ٹھیک ہے, دوسری بات ذہن میں رکھیے کہ دین کے کام کے مختلف لیول ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پارٹ ٹائم, مثلاً کوئی بہت اچھی جاب پہ ہیں بردر, لیکن ویکینڈز انہوں نے خالی کیے ہوئے ہیں, وہ کسی مسجد میں جاتے ہیں بچوں کو پڑھا دیتے ہیں, اٹس گڈ, یا اسی طرح سے کوئی اور. پھر اسی طرح عورتیں جن پہ معاش کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, اللہ ان کے مردوں کو سلامت رکھے, ان کے لیے وہی کافی ہے. ٹھیک ہے, ایسی صورت میں تو کوئی اس کا سوال بھی نہیں آتا. اگر ایسی صورت میں بغیر کسی مال کے, بغیر کسی طمع کے, لالچ کے, توقع کے, طلب کے کیا جائے تو یہ نہ صرف یہ وقت لگانے کا اجر ہوگا بلکہ اس وقت میں جو ان کو مال مل سکتا تھا اس کا بھی اجر ملے گا. اس وقت میں وہ جاب کرتے تو ان کو پیسے مل سکتے تھے, کاروبار کرتے تو مل سکتے تھے. یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے, ہم سب اس میں آ جاتے ہیں عام طور پہ جو لوگ ہوتے ہیں. اب وہ لوگ ہیں جو فل ٹائم اس کو لیتے ہیں, مثلا دیکھیے ایک یونیورسٹی ہے, مسلم یونیورسٹی ہے, آپ اس کو اس طرح نہ سمجھیں کہ مدرسہ سسٹم ہی اور وہیں مولوی صاحب بےچارے یا آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے مولوی صاحب آ رہے ہیں اور ان سے گھر میں آ کے پیسے دیے. آپ اس کو لیجئے کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر, کوئی بڑے, اسلام آباد یونیورسٹی ہے, مدینہ یونیورسٹی ہے, آپ چلے بڑی یونیورسٹیز کی بات کر لیتے ہیں, جو یعنی ریاض یونیورسٹی کچھ بھی. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک ٹیچر جو وہاں ہفتے میں 5 دن آتا ہے فل ٹائم پڑھتا ہے, اور پڑھنے کے علاوہ وہ مطلب پڑھانے کے علاوہ اس کو خود بھی پڑھنا ہوتا ہے. میں نے سنا ہوا کسی کا کال کے ٹیچر جو ہوتا ہے نا وہ پر آور نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ 24 آورس کا ٹیچر ہوتا ہے, اس کا دماغ چلتا ہے, اسی کو سوچ رہا ہے. اب لوگ تو لیسن پلان بنانے کے بھی ٹیچرز کو پیسے دیتے ہیں, تو ایز اے ٹیچر تو کوئی پے کر ہی نہیں سکتا, سیدھی سی بات ہے, وہ تو ہے ہی نہیں. اب اگر وہ لوگ پیسے نہ لیں یا آپ لوگ ان کو پے آفر نہ کریں گے یونیورسٹی, تو آپ بتائیں کہ وہ ان کے بچے کھائیں گے کہاں سے, اور کھائیں گے نہیں تو اس کام کا اسٹینڈرڈ کہاں سے آئے گا. مثلا اگر ان کی یونیورسٹی میں وہ لوگ سب والنٹیئرز کو رکھ لیں تو بات کہاں سے آئے گی. یہ میں نہیں مانتی لیکن لوگوں کا خیال ہے, حالانکہ میں اس کو بالکل نہیں ویریفائی کرتی کہ پیڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مور کمیٹیڈ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں والنٹیئر سے کیسے اسکول چل سکتے ہیں, وہ تو صرف پیڈ سے چلتا ہے. میں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ سکتی ہوں کہ پیڈ لوگ بھی ہوتے ہیں کسی نہ کسی جگہ میں, لیکن جتنا اچھا دل کی خوشی سے والنٹیئرلی کوئی کام کر سکتا ہے وہ صرف پیسوں کے لیے آنے والا نہیں کر سکتا. वो वॉलंटियर जिनको पैसों की जरूरत है, जरूरत है ना, आप ऑफर कर दें वो ले ले, ये एक और खेल है। और जो आने से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखते हैं कि वी नीड जॉब, वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब, हमारे साथ दिन रात ये कुछ होता है, वो पर आवर पूछेंगे, मुल्क का कानून क्या है वो पूछेंगे, कितनी छुट्टियां होंगी क्या होगा, वो अमूमन नहीं चल पाते क्योंकि उन बेचारों की मजबूरी पैसा होती है और उनको आपसे ज्यादा पैसा मिलेगा वो कहीं और चले जाएंगे। तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि बात समझ आ गई है, अगर फुल टाइम कोई है और लेते हैं। अब इसमें बड़े बड़े इदारे वेस्ट में आज बड़े बड़े नाम है, मैं नहीं लेती, आप सबकी नजरों में आपकी आंखों में हर टीचर हर स्कॉलर पैसे लेता है, उनके इदारे उनके टिकटें उनके आने उनके जाने उनके होटल के क्याम सब कुछ चलते हैं, इसलिए कि ये उनका इसी तरह से प्रोफेशन, यानी प्रोफेशन से मिला लिया कि उनकी एक फुल टाइम दर्द बन चुकी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी दीन की बात सिखाने वाले के बारे में पैसों के बारे में हमें सोचना भी चाहिए कि मिसाल है जी ऐसे जी ये मुफ्ती आजम है हमारे सऊदी अरब में तो वो पैसे लेते हैं कि नहीं लेते, सारी दुनिया की दौलत भी आप उनको दे देंगे ना, और अगर उनका एक फतवा जो दीन के हक में आपने ले के अपने अमल को बदला वो फतवा भारी है उस सारी दौलत से, ठीक है। तो इस पे बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, आपके ऊपर हो तो क्या करें, अल्लाह ताला आपको कभी इस तरह दीन में फुल टाइम ले जाए या पार्ट टाइम, कर सके तो कर दे खुशी से कर, जहां आपको लगता है कि नहीं इस वजह से, क्योंकि मिसाल हमारे पास ऐसे लोग आते हैं इतनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनको अखीर मजबूर करते हैं घर वाले के जॉब करो, तो फिर हम कहते हैं उधर जो करनी है उधर से क्या मिलना है, तो जो जरूरत है वो इधर से पूरी कर ले, ना कभी क्वेश्चन ना लेन ना देन, कभी दूसरे हाथ से उसका पता भी नहीं होता, जरूरत पूरी हो जाती है छोड़ देते हैं। अमूमन यंग बच्चियां जो होती हैं जो जिनको स्कूल भी जाना है बसों के टिकट्स भी होते हैं उनका मसला होता है, इधर उनकी शादी होती है स्कूल को सबसे बड़ा फायदा ही होता है, उधर उनका लेटर आ जाता है थैंक यू जजाकला आज के बाद हमें एक पेनी नहीं चाहिए मेरे हस्बैंड ठीक है, और ऐसी कई मिसालें हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो असल चीज यह है कि इंसान देने वाला बन जाए तो फिर इसकी फिक्र नहीं रहती। चलिए तिलावत सुनते हैं, इंतहाई खूबसूरत आयतें, अल्लाह के हुक्म से अगला सबक शुरू करेंगे, बिल्कुल डूब के तिलावत सुनिएगा कि वाकई आपको लगे कि आप इस सूरत का हक अदा कर पा रहे हैं। 0:27 से ऑनवर्ड, ठीक है। اندازہ بھی نہیں آپ کو کیا ملنے والا آج کی آیتوں میں، اتنی خوشخبریاں ہیں اس سبق میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق بنائے. شروع کرتے ہیں سبق کا خلاصہ آیات پہ جانے سے پہلے، اور اس خلاصے کے وقت ہم سب کو بہت زیادہ اپنے آپ کو فوکس رکھنا چاہیے. اصل میں جسٹ ہوتا ہے اور پورے سبق کو آپ کوئی چیز بعد میں مس بھی کر دیں تو اس کے اندر آپ کو الحمدللہ ان کا رب ملتا. پچھلی آیتوں کے ساتھ ربط ہے پہلے تین آیات کا. ہم سورت فاطر میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بہت سارے دلائل دیکھ رہے ہیں. اس سے پچھلی آیات میں ہم نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کا دیکھا، اور اس کے بعد انسان کا فقیر ہونا، اللہ کے آگے کچھ نہ ہونے کا احساس، پھر قیامت کے دن جب بوجھ سے لدا ہوا کوئی ان کو بلائے گا اور وہ اس کی مدد نہیں کر سکیں گے، اور اس کے بعد کون لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ آپ کہہ لیجئے کہ کن کو آپ ڈرا سکتے ہیں، ان کی ہم نے خوبیوں کو دیکھا تھا، اور پھر ایک تقابل تھا کہ جن لوگوں کو ہدایت نہیں نصیب ہونی ہوتی ان کے پاس وقت کا نبی بھی آ جائے تو وہ نہیں مانتے، اور آخری آیات میں اللہ کی پکڑ کا ذکر تھا. یہاں اب یہاں سبق کے آغاز میں توحید کے دلائل ہیں، بہت ہی خوبصورت طریقے سے وہ چیزیں جن پہ بہت ہی کم غور و فکر ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کے بعد حقیقی معنوں میں عالم کون ہے اس کی ہم تعریف دیکھیں گے، اور عالم اور علم کے معاملات کو انشاءاللہ ان آیات میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اس کے بعد ایک تجارت کا ذکر ہے جس میں صرف اور صرف پروفٹ ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقصان سے پاک تجارت جس نے کر لی اس کا کبھی بھی کچھ نہیں بگڑے گا. اور اس کے بعد امت مسلمہ کے تین گروہوں کا ذکر. کتاب کا ورثہ پانے کے بعد عموماً لوگ تین میں سے کس گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہی اصل میں ہم سب کے لیے اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ہوگا کہ ہم دیکھیں گے اپنے آپ کو کہ ہم اب اگلے پاروں کے بعد کیا کرنے والے ہیں. اس کے بعد جنت کی باتیں ہیں کہ جب لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو ان کی زبان پر کیا کلمات ہوں گے، اور اسی طرح پھر آخر میں جہنمیوں کے حالات کہ وہاں جا کر چیخیں گے چنگھاڑیں گے اور کہیں گے کہ ایک بار ہمیں اس سے نکال دیا جائے. لیکن ان سے یہ بات جو کہی جائے گی کہ کیا تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ تم اس سے نصیحت پاتے. تو یہاں آج ہم حسرتوں کا بھی ذکر پڑھیں گے کہ جو لوگ آج اس زندگی کی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے کل کتنی بڑی حسرت کا شکار ہوں گے. اس کے بعد پھر سورت کا جب اختتام شروع ہوگا تو دوبارہ وہی انداز جو پیچھے ہمارے کئی سورتوں میں چل رہا ہے کہ ساری بات کو کرنے کے بعد پھر ان پر حجت تمام کی جائے گی. شرک کی کوئی بنیاد تمہیں اگر اس کائنات میں نظر آتی ہے تو لا کر دکھا دو، ورنہ پھر اللہ کو ایک مان جو. اور آخری آیتوں میں دیکھیں گے کہ اگر لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑ لیا جاتا، ہر گناہ کی اللہ سزا دینے پہ آ جاتا تو زمین پر ایک بھی چلتا پھرتا نہ بچتا. اللہ تعالی ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے. آئی آیات کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. صرف دو تین حدیثیں بلکہ چند باتیں جو پچھلی آیات سے متعلق ہیں. ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ قیامت کے دن لوگ کسی کی مدد نہیں کر سکیں گے، اور جب لوگ ان کو مدد کے لیے پکاریں گے تو وہ انکار کر دیں گے. اس میں لفظ مسقل آیا تھا، مسقل سے تسنیہ، مسقلہ بوجھ اٹھانے والی عورت. اسی طرح سے ان آیات کے اندر ہمیں ایک اور چیز بھی ملتی ہے، اور وہ کہے کہ قیامت کے دن خون کے رشتے بھی انسان کا ساتھ نہیں دیں گے. چند روایات ہیں اس موضوع کی آپ کے سامنے رکھوں گی، آپ ان کو سنتے بالکل اپنے آپ اوپر لیجئے گا، کسی دوسرے کو نہ دیکھیں. اگر لفظ کافر آئے تو کفر کا کوئی نہ کوئی ہلکا درجہ جو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے اس کو اپنے اوپر لے لے. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں پڑوسی پڑوسی کے پیچھے بڑھ جائے گا. اپنے اپنے نیبرز کو سوچ لیں. اللہ سے عرض کرے گا کہ اس سے پوچھ تو صحیح کہ اس نے مجھ سے اپنا دروازہ کیوں بند کر لیا تھا. کافر مومن کے پیچھے لگ جائے گا اور جو احسان اس نے دنیا میں کیے تھے وہ یاد دلا کر کہے گا کہ آج میں تیرا محتاج ہوں. مومن بھی اس کی سفارش کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا عذاب قدرے کم ہو جائے گا، وہ جہنم سے چھٹکارا محال ہے. تو ہم سب اپنے رشتہ دار اپنے نیبرز کی فکر کریں. ہو سکتا ہے کوئی بھی آ کے قیامت کے دن شکایت لگا دے، دنیا میں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور نیبرز کم سو کر دیتے ہیں یا وہ شکایت لگا دیتے ہیں اور آ کے ہمارے پولیس ریڈ کر دیتی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. واقعات آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ نیبرز جن کو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے قیامت کے دن آ کے ہم پر وہ اس بات کا مقدمہ دائر کر دیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا. اسی طرح باپ اپنے بیٹے کو اپنے احسان جتائے گا اور کہے گا کہ رائی کے ایک دانے برابر مجھے آج اپنی نیکیوں میں سے دے دے. وہ کہے گا ابا آپ چیز تو تھوڑی سی ہی طلب کر رہے ہیں، یعنی رائی کے دانے کے برابر نیکی کیا ہوگی. ابا چیز تو آپ بڑی چھوٹی مانگ رہے ہیں لیکن آج جو کھٹکا آپ کو ہے وہی مجھے بھی ہے, میں تو کچھ بھی نہیں دے سکتا. اس دن باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. ہر ایک کو خدشہ ہے نا کہ میری نہ کم ہو جائے. پھر بیوی کے پاس جائے گا, اس سے کہے گا میں نے تیرے ساتھ دنیا میں کیسے سلوک کیے ہیں, یعنی اب رشتے اپنی محبتوں کی قیمت وہاں جا کے وصول کریں گے. اے بیوی بتا میں نے تجھے کیسے رکھا. وہ کہے گی بہت ہی اچھے. اب اس کو کہے گی نا تو اچھا ہوگا. یہ کہے گا آج میں تیرا محتاج ہوں, مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ عذابوں سے چھوٹ جاؤں. جواب ملے گا, سوال تو بہت ہلکا ہے لیکن جس خوف میں تم ہو وہی ڈر مجھے بھی لگا ہوا ہے, میں تو کچھ بھی سلوک آج کر نہیں سکتی. یہ ہے بے رحم دن, جس دن ہم جا کر دوسروں سے بے نیاز ہو جائیں گے. اور آج دنیا میں انہی رشتوں کا نام لے لے کر اپنی خوشی سے ہم دین سے دور ہوتے ہیں, نام صرف ان کا لیتے ہیں. حالانکہ دنیا کے کسی رشتے دار کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں اتنی پیاری جنت سے دور کر دے جس کے اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدے کیے. تو ضرورت ہے ان باتوں کو غور سے سننے کی, پڑھنے کی اور اپنے محاسبے کی. جتنا زیادہ ہم اپنے اوپر ان کو لیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. اب اگلی آیات میں توحید کی چند آیات, توحید کی کچھ نشانیاں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 27, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی. کبھی دیکھا آپ نے اور میں نے؟ ابھی آج یہاں آدھے پونے گھنٹے پہلے کیا منظر تھا, اچھی بھلی دھوپ تھی اور ایک دم بارش ایک سرلاٹے کی طرح آئی ہے اور ٹھیک 7 منٹ میں ختم. اب باہر کوئی بارش نہیں ہے. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا صبح جی منظر سارے دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس سبق کی تیاری کروا رہے ہیں. کتنی جلدی ہم دنیا میں رنگ بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں, خشکی ہوتی ہے اور ایک دم بارش آتی ہے. خاص طور پہ جب برسات شروع ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ہی ہوتا ہے. گرمیوں کے بعد جب بارشیں شروع ہوتی ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا, آپ ابھی کپڑے دھو کے باہر ڈالتے ہیں چند منٹ میں پتہ چلتا ہے سب بھیگے. کہاں سے آ جاتا ہے اتنا پانی, کون نازل کرتا ہے؟ الم تارا, کبھی نہیں غور کرتے. تمہیں فکر کس بات, تمہیں غور و فکر کی فرصت ہی نہیں ہے تو غور کیا کرو. جس طرح آسمان سے پانی آتے نہیں دکھتا نا, اس طرح سے آنکھوں سے پانی نکلتے ہوئے بھی نہیں دکھتا. اچھے بھلے آپ بیٹھے ہیں خوشگوار موڈ میں, ٹھیک ٹھاک, کوئی بات نہیں, کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ایک دم کسی نے کوئی ایسا جملہ بولا, یہ موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے ٹپک پڑے. یہ آنکھوں کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ کبھی آپ نے اپنے آنسو کو چیک کیا؟ آرام سے بیٹھے ہیں, خوش گپیاں ہو رہی ہیں, ایک فون کال آتی ہے اور ایک خبر آتی ہے کوئی کسی کے مرنے کی, کوئی نقصان کی, تو آنکھیں دھم دھم چھم 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 برستی ہیں. یہ کہاں سے آتا ہے؟ وہیں سے آتا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا, اس کا اختیار ہے. اللہ نہ دے تو آنکھیں بھی نہیں برستی اور اللہ نہ دے تو بارش بھی نہیں برستی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا, پھر ہم نے نکال دیے اس سے پھل جن کے رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. سفید پانی, بلکہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ واٹر, کوئی رنگ نہیں اس میں, سبز, نیلا, سرخ, پیلا. لیکن جب بھورے رنگ کی مٹی پہ جاتا ہے, کہیں تو سیاہ ہے تو کہیں وائٹ ہے تو کہیں سرخ بھی ہے, جو ہی اس مٹی کے اندر جاتا ہے, کڑوا بیج جو زمین کی تہ میں امانتن رکھا تھا کسان نے اس پہ پڑتا ہے. تین چیزیں ملی نا, بارش کا بے رنگ پانی, کڑوی مٹی جو بھورے رنگ کی ہے, اندر کڑوا بیج, اور اس پہ جا کے برسا تو نکلا کیا؟ ثمرات مختلف الوانہ, مختلف رنگوں کے پھل نکل آئے. میں کہتی ہوں پھل کا ٹیسٹ چھوڑ دیجئے, اس کی افادیت یا اس کا بینیفٹ چھوڑ دیجئے, صرف پھلوں کے رنگ دیکھیے اور پھر ان کو سوچئے کہ یہ سب کہاں سے آئے, کس کی ضرورت تھی, کس کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ اتنے مختلف رنگ پیدا کرے. کبھی انسان غور و فکر سے کام لینا, اور یہ غور و فکر انسان کو دنیا کے بہت سارے غموں سے نجات دے دیتا ہے. ہم نے ایسے لگتا ہے کہ کبھی فروٹس دیکھے ہی نہیں ہیں, کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیسے رکھے گا. اب دیکھیں یہ وہ چیزیں جو ہم دن رات دیکھتے ہیں, لیکن جب غور و فکر کے لیے دیکھیں گے تو پھر اس کے اندر بھی رب کا رنگ دکھے گا. کبھی آپ اس ٹوکری کو دیکھیں, ایک ایک کو دیکھتے جائیں, بس گننا تو سوچیے. آپ یہاں اگر بیٹھ گئے نا, میں آپ کو کام دے دوں کہ آپ یہاں سے لے کے اس ڈھیری تک پھل کتنے ہیں, ان کے اندر رنگ کتنے ہیں, اس کے اندر شیڈ کتنے ہیں, ان کے انگلش کے نام, ان کے عربی کے نام, اردو کے نام لکھے, تو میں آپ کو ایک گھنٹے سے زیادہ چاہیے. کدھر سے آیا یہ سب؟ آپ اس کو دیکھیے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولے بولیے سب بولے. یہ کیا ہے؟ گریپس. ذرا سا سخت ہاتھ لگاتے ہیں نا تو اس کے آنسو نکل آتے ہیں. کہاں سے اس میں پانی آیا؟ انزل من السماء ماء, پانی اترا, پھر مٹی میں گیا, اور مٹی نے کیسے خوبصورت دی. کبھی کسان نے یہ گرین کلر کا شیڈ ڈالا پڑا مٹی میں؟ بیج آپ نے گریپس کے کھائے ہوں گے نا, دیکھے تو ہے نا. یہ تو اب ظلم ہو گیا نا کہ سیڈ لیس گریپس بن گئے. فطرت کوئی کاٹ گیا, ان کو بھی سٹرلائز کر دیا کہ بیج ہم سے ہی خریدو. یہ فطری تو نہیں ہے, لیکن ہمیں چبھتے ہیں منہ میں اس لیے ہم سیڈ لیس لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ گریپ میں جو فائدہ اور اس کے جو سیڈ میں فائدہ وہ اس سے بھی زیادہ. فطرت نے بیج دے کے بھیجا تھا کہ جب مرنے لگو گے تو اس کے بعد اس کو مٹی میں ڈال دینا, ایک اور نسل تیار ہوگی. آج بڑی قوموں نے ان کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھ لیا کہ ہم کریں گے تمہارے مستقبل کا فیصلہ. ایک ایک پھل پہ غور کیجیے. یہ دیکھیے اس کو کیا کہتے ہیں, بولیے سب بولے مل کے. جی سچ بتائیں, کسی جیولر کی دکان پہ جڑاؤ زیور بھی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے جتنا یہ؟ آپ کو پتہ کہ انار کے جو دانے اس کے کتنے گولنے ہوتے ہیں؟ یہ گول نہیں ہوتا, یہ اوول نہیں ہوتا, ہیکساگونل, کوئی اس سے بھی زیادہ. اور یہ کیا چیز ہے؟ اس کا گودا. یہ کتنا میٹھا ہے اور یہ کتنا کڑوا ہے. یہ کیا بلا؟ میں اس کو اپنی زبان میں کہتی ہوں پیکنگ مٹیریل. جب قیمتی چیزیں شپ کی جاتی ہیں نا, بہت فریجل سی سی ڈیز یا چھوٹی بکس ایسی جو ڈر ہوتا ہے, یا کرسٹلس کی چیزیں, تو اس کے اندر سٹیریو فوم ڈال دیتے ہیں بہت سا. کبھی بات ہے اتنا بڑا باکس آتا ہے, ڈھونڈو اندر کے, دیکھو تو اندر اتنی سی کوئی چیز کو پرزا کمپیوٹر کا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ڈالا؟ کہ تمہارے یہ دانے دب نہ کھا جائیں. اور جب آپ ان کو کھولتے ہیں تو کیسے کہیں گیپ ہے. میں تو ان کو دیکھتی تو وہی آئے سورت ملک میں جو آسمان کے ستاروں کے لیے, کہ فر جیل بسرا حل ترام ان فطور, سمر جیل بسرا کرو تینی انقلب الیک البصر خاسیا وهو حسیر. اس کو دیکھیے یہ اوپر کیا ہے. میں کہتی ہوں اللہ سے کام کرنا سیکھ لیا ہوں. کوئی اینگل اس انار کا کوئی بدصورت ہے؟ یہ جو پھک جانا ہے اس کا, کیا خوبصورت پھول بنا ہوا. یہ اس کے بیج ہیں آگے, یہ بیج پھر دوبارہ لگ جاتا ہے, انار ہم کھاتے ہیں, گودا اور چھلکے زمین میں چلے جاتے ہیں. یہ سرخ رنگ کس نے دیا مٹی کو؟ مختلف الوان. اور آپ سوچیے کہ اگر یہ گرے کلر کا ہوتا, گہرا فروزی رنگ کا ہوتا, ہم منہ میں بھی نہ ڈالتے, براؤن کلر کا ہوتا. خوف کھاتے ہم ان کو کھاتے ہوئے. اور جس نے کبھی نہ دیکھا ہو اندر سے انار, وہ کبھی سوچ بھی سکتا ہے کہ انار اندر سے اتنا خوبصورت ہوتا ہے. ان کو دیکھ کر ان چیزوں کے سحر میں نہیں, اللہ کے سحر میں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان چیزوں کے سحر میں آتے ہیں. چلیے یہ بھی ایک دنیا, اس کو بھی دیکھ لیجیے. یہ کیا بھائی؟ میں جس کو کہوں گی سٹرک ورڈ. یہ سب سٹرکس ہے نا. یہ آپ دیکھیے, یہ وہ ہے گریپ فروٹ. یہ کیا ہے؟ اورنج. یہ کیا ہے؟ کیوی. یہ کیا ہے؟ ایپل. یہ بتائیے کہ اس میں آپ صرف ایک پھانک اتارے, اور اس ایک پھانک کے اندر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کو گن سکتے ہیں؟ عموماً کیا ہوتا ہے, 1 ملی لیٹر, ملی لیٹر, سب سے چھوٹی پیکنگ جہازوں میں دیتے ہیں. آپ میرا 50 ملی لیٹر کا جوس ہوتا ہوگا. اللہ نے آپ کے لیے ایک ایک ڈراپ کو پیک کیا, یہ ایک ایک قطرہ پیک ہوا. آپ جب آم یہ کھائیں گے نا کبھی, گریپ فروٹ یا اورنج, تو اس کے کھول کے ایک ایک پھانک کے اندر سے بھی وہ ایک ایک وہ جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کو کھائے, اور ہر ایک کو دباتے ہوئے گئے کہ میں نے ایک پیکنگ توڑ دی. کتنی فوائلز ہیں, کتنی تہیں, اور اس کا چھلکا منہ میں آ جائے تو سارا منہ ہی کڑوا ہو جاتا ہے. اندر سے کتنا مزے کا اور باہر سے کیسے. کیا اللہ کو پہچاننے کے لیے ہمیں دور جانے کی ضرورت ہے؟ اب یہ سب بلیک اینڈ وائٹ ہوتے ہیں. یہ دیکھیے پیچز, ان کو کس نے رنگ دیے؟ پیچ ہی ہے نا یہ. اللہ اس کے کلر دیکھے ذرا, جو بنایا خوب بنایا, لیکن وما قدر اللہ حق کا قدر. اس کو دیکھیں, یہ تو آپ نے فریش بھی دیکھی ہوں گی. کیا کہتے ہیں اس کو سب بولے؟ آپ نے دیکھے کہ اس کے اوپر چھوٹی 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 آنکھیں ہوتی ہیں, اور ہر ایک کے اندر یہ اوپر دیکھ لیجیے اس کی عمر کتنی چھوٹی ہے. آپ مجھے بھی دے رہی ہیں, یہ دیکھیے ذرا, لے آئیے. اب میں کھاؤں اور آپ دیکھیں. اللہ حکم, یہ دیکھیے اندر سے. سچ کہتی ہوں, کھانے سے اگر ہونے کو دل کرتا ہے. اور آپ کو بھی اس کو دیکھیں, میں جب بھی فروٹ چاٹ بناؤں مجھے تو 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ایک ایک پھل سے میں باتیں کرتی ہوں کھڑے ہو کے. یہ دیکھیں اس کے اندر, آپ یہ دیکھیں اس کے اندر نا وینز ہوتی ہیں, جیسے انسان کے جسم کے اندر لنگز ہے نا, اس کو اگر آپ کلوز اپ میں دیکھیں گے نا تو اسٹرابری کا اندر ایسا ہی ہے. اور قدرت کی باتیں دیکھیں, یہ مسئلہ آپ کے بس اب آپ اتنے نہ دکھائیں. یہ دیکھ لیجیے, سبحان اللہ و بحمدہ. اور یہ تو صرف فروٹس ہے نا, ہم اس پہ غور کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہر پھل کی جو شیپ ہے نا, اسی کے کام کی وہ چیز ہے. جیسے سیلری ہے, دیکھیے کبھی سیلری کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے؟ دکھا دوں آپ کو ادھر. جی یہ سیلری ہوتی ہے. میں نے پاکستان میں سیلری منگوائی, وہ ساری جگہ ڈھونڈ کے آگے کہتے وہ کیا ہوتی ہے. میں نے کہا آپ کو اس مہینے کی سیلری نہیں ملی, یہ سیلری ہے جی. اب آپ دیکھیے یہ دیکھنے میں کیا ہے, یہ بون ہے نا, یہ بونز کو اسٹرانگ کرتی ہے. جن کو ہڈیوں کے مسائل ہیں وہ اس کو کھائیں. یہ دیکھیے سبحان اللہ. اور آپ 2 اسٹیک صبح اٹھ کے اس کے کھا لیں. یہ دیکھیے سیلری کا پوری. اور ہمارے ملکوں میں ایسی کام کی چیزیں کھاتے کوئی نہیں. جی آپ پھر اب آپ آج ہمیں کینٹین کا انتظار نہ کرائیں. میرا بڑا دل کرتا ہے ادھر آپ کو صاحب وہ اسموتھی بنا کے دو, جس کو بھی پلائیے وہ سب یہی کہتے ہیں کیا کہ آپ یہ بیچیں. میں نے کہا میں نے کیا بیچنی ہے, اپنے اسکول کو دے دیں گے. آج میرا لسینا نے بھی تھوڑی سی دی ہے. کدھر لسینا, اچھی تھی ہمیں. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں نے راحہ کے لیے گلاس لانا تھا, پر میں نے کہا میں 5 منٹ اور لیٹ ہو جاؤں گی. آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے جی, وہی دینا پڑے گی اب آخر میں. بہت سارا کو دی ہے الحمدللہ. یہ دیکھیے اب یہ چیز کیا ہے, سیلری کی. اب آپ دیکھیے کہ فروٹس پہ جا رہے تھے نا, آپ کوئی بھی پھل دیکھیں, جیسے ڈرائی فروٹس میں اگر آپ اخروٹ دیکھتے ہیں تو اخروٹ کیسے ہوتا ہے, اس کا دماغ کی طرح کی شکل ہے نا. یہ دیکھیے یہ دیکھنے میں کیا لگتا ہے, یہ اس کی شکل ایسے جیسے دماغ کا گودا, تو یہ دماغ کے لیے اچھا, کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے. سبحان اللہ, وما قدر اللہ حق کا قدر. دیکھیے یہ باتیں کو میں آپ کو ایسے نہیں چلا رہی, میں چاہتی ہوں کہ آپ ان آیتوں کو پڑھنے کے دوران جتنا اس پھل سے محبت کرتے ہیں نا, اس سے زیادہ اس رب کے قریب ہو جائیں. میں سوچتی ہوں کہ کسی نے اگر تربوز کبھی کٹا ہوا نہ دیکھا ہو اور اس کے سامنے کوئی لا کے رکھ دے تو اس کو پوچھے بتاؤ کیا ہے, تو کوئی مان سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا؟ اتنا رقیق اندر سے, اتنا سافٹ. اللہ اکبر, یہ دیکھیے اس کو کیا کہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر انسان جھوٹ بول سکے نا تو اس کے ٹیسٹ کو بیان کرنے میں جھوٹ بول دے. اور جو پھر اس کا گرمی کے اندر مزہ, پھر آپ دیکھیں اس کے بیج کیسے لگے. ہم ہوتے نا پکڑ کے مارتے ہی ہوں چھٹا, ہم وہ بادام ڈالتے نا کھیر کے اوپر جدھر مرضی چلے گئے. اللہ نے چن چن کے رکھا ہوا. یہ ہیں قابل غور چیزیں. ایک لیکچر ہے پورا کائنات کا سبق, بلکہ ایک دفعہ سیریز بھی کی تھی تو اس میں ہم نے صرف یہ کائنات کی چیزوں سے سبق سیکھا تھا کہ پھلوں کا سبق کیا اور مکھیوں کا کیا اور مچھروں کا کیا. سبحان اللہ, واٹر میلن کی ایک بڑی مزے کی تصویر کسی نے بھیجی ہوئی تھی, وہ ٹائم لگے گا آپ کو دکھانے میں. بتا دیتی ہوں, پورا یہ لمبا سا واٹر میلن, اس کو خالی کیا ہوا لمبا جو تھا نا اس طرح سے, تو اس کے اندر ایک بچہ بیٹھا. یہ دیکھیے اب انسان کے کریم کہیں گے واہ یہ کیسے کاٹا, اس کی کیا ڈیزائننگ ہوئی, لیکن جس نے یہ بنایا اس کے بارے میں کم سوچتے ہیں. یہ دیکھیے یہ واٹر میلن سے انہوں نے ٹرٹل بنایا ہوا. تو ان چیزوں پہ غور کیا کریں, یقین کریں ہمارا مالک بڑا خوبصورت ہے. ہاں یہ دیکھیے मैंने तो देखी थी वो और तरह की थी, लेकिन यश मैंने तो उसका पूरा वो ड्रेस ही बना दिया। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। अब कोई आई मेकअप ना देख ले इसमें से, फटाफट आगे कर दो, बंद ही कर दो इसको, आप कहीं और ना पहुंच जाए। अल्लाह के साथ बहुत यकीन करें, आपका रब बहुत खूबसूरत है, और जब आप खूबसूरत लगते हैं तो उसको बड़े प्यारे लगते हैं, आप जब आप स्माइल करते हैं ना तो उसको बड़े अच्छे लगते हैं, जब आप खुश रहते हैं ना तो उसको भी अच्छे लगते हैं, और जब आप रोते धोते हैं ना उसको भी नहीं आप अच्छे लगते। बंदों को अच्छा लगता है रोता बंदा? अल्लाह चाहते हम खुश रहे, स्माइल, चीयरफुल, हंसते रहे, और जितना आप अंदर से खुश होंगे ना उतना आप इन चीजों पर गौर करेंगे। क्यों नहीं खाना खाते वक्त हमें गौर होता? दिमाग पे तो और मुसीबतें पड़ी हुई हैं, किसी की बात, किसी की डांट, किसी को लेना, किसी को देना, किसी ने हमारी मत मारी हुई, किसी की हमने मारी हुई, हम तो नहीं जी रहे, हम सही नहीं जी रहे, इसलिए हम परेशान हैं। फितरत पे रहकर जिएंगे ना तो खुशी महसूस करेंगे। फिर आगे देखिए और भी चीजें, यलवानुहा का लफ्ज़ तो आपको पीछे पता है, लोन की जमा। किसी एक रिवायत पढ़ रही थी, बाद में मैं सारी चीजें इकट्ठी सुना दूंगी, चाहती हूँ कि एक दफा ये टॉपिक ऐसे इकट्ठा चले, वरना वो भी बात इधर उधर हो जाती है। अगले से पे गौर कर लेते हैं, वह मिनल जीबाली, और पहाड़ों में से, जबल से, जुदतन, कुछ ऐसे जिन पर धारियां हैं, बीत उन सुफेद, बीत अबदश, अब सॉरी, बीत का लफ्ज है ना अबजस की जमा है, आपने लफ्ज सुना कभी बीस? क्या बोल रहे सब? क्या चीज? यदे बैजा, बैजा वाइट चमक, तो वह ठीक है, और यामे बीस, जो दिन तीन दिन होते हैं जिसके अंदर रोजे रखते हैं वो भी यही लफ्ज होते हैं। सुफेद को कहते हैं अबदश, अबयद। हुमर अहमर की जमा सुर्ख, क्या है ये? मुख्तलिफुन अलवानुहा, मुख्तलिफ है इनके रंग, वगरा बीबू सूद, और कुछ तो बिल्कुल काले स्याह है। पहाड़ों के मुख्तलिफ रंग बताए गए। पहली बात देखिए, जुदत लफ्ज को देख लेते हैं। जुदत के लफ्ज है ना जिद्दुन से है, जिद जुद, किनारे को कहते हैं, साहिल कह लीजिए। असल में इसमें पतली सी एक रस्सी का तस्वर लाइए, अरबी जुबान में मुख्तलिफ चीजों को इस तरह से जोड़ दिया जाता है कि थोड़ी सी भी उसमें अगर तशबीह पाई जाती हो तो उसको दूसरे से रेलिवेंट कर दिया जाता है। शारा जो होती है ना, जो शारे आम होती है जिसपे आमतौर पर बहुत सारे लोग गुजारते हैं, उसी के लिए ये लफ्ज भी आता है। तो जुदद क्या है? धारी, लकीर। जुद्दा लफ्ज इसी से, ये जो जद्दा है ना वो भी इसी से, साहिल है, साहिल समंदर को भी ये कहते हैं। दूर से एक लकीर दिखी हुई, लगी हुई दिखे, इसी तरह लफ्ज जदीद भी इसी से है, जदीद, जिद्दत, नई राह पे चलना, जिद्दोजहद भी इसी से ही है। इसी तरह एक बुक है अरबी की, जादतुल मंजिल, उसका तर्जमा भी मौजूद है, ये सब एक ही लफ्ज है। तो जुद्दा कहते हैं सख्त और हमवार जमीन का ऐसा टुकड़ा जो जमीन के नुमाया हिस्से पर पाया जाए। और बीद बाई अबियत से हो गया, हुमर अहमर है, ये तो लफ्ज है ना गरा बीद, इसको भी समझ लीजिए, गैन राबा इसका रूट है, गराबीब गरबीब की जमा है। लफ्ज उर्दू में सुना है मगरब, गरूब आफ्ताब, गुराब कव्वा काले को, तो गुराब कहते हैं कव्वे को, गराबीब कहते हैं कव्वे की तरह काला स्याह होना, गुरीब गैन पे बस पेश कर दें, गरीब कहते हैं उस शख्स को जो रंग या खजाब लगाकर अपने बाल काले करे, स्याही कमानी है। अब यहाँ देखिए कि अरसूद असद से पहाड़ों की मुख्तलिफ रंग बताए गए। अमूमी तौर पर आप देखिए कि घरों में जो मार्बल लगता है, पाकिस्तान में आपने देखा होगा मोज़ेक में काला, सफेद और ग्रे होता है, कभी उसके अंदर की जो लाइनें और धारियां देखिए। लेकिन याद रखिए कि पहाड़ सिर्फ काले और सफेद ही नहीं होते, पहाड़ हैं ये मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। अगर आपने थोड़ा सा बाहर निकलकर सफर किया हो तो आपको चाइना की तरफ बहुत इस किस्म के कुछ पहाड़ देख लेते हैं इधर, नाकाबले यकीन और नाकाबले बयान कि जिनके अंदर इतने खूबसूरत रंग है कि इंसान उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। ये देखिए, ये इस जमीन के पहाड़ है, ये जन्नत के नहीं है, और ये इनके कलर्स हैं, ये आप करीब से भी क्लोजअप देखेंगे ना, ये कोई सब्जा या रंग या पेंट नहीं है, ये किसी शाहकार, किसी का शाहकार नहीं है जो उसने किया है। ये देखिए, ہے کیا ان کے اندر جو معدنیات ہے نا ان کے رنگوں کی وجہ سے, اور یہ چائنا اور جاپان کی طرف بہت ہے. یہ دیکھ لیجیے, یہ ہے اللہ کی دنیا. یہ ہلکے, کسی کو لائٹ کلر پسند ہے تو یہ لے لے, سوبر کلر چاہیے تو یہ لے لیجیے, ذرا ڈارک فریش کلر چاہیے تو یہ لے لیجیے, یہ تھوڑے کھلے ہوئے رنگ لے لیجیے. یہ کون کرتا ہے؟ اپنے دماغ کو ذرا ہلائیں. ایک پینٹ برش کے ساتھ جب کوئی بنا لیتا ہے تو کیسے بناتا ہے؟ کبھی آپ نے ہینڈ پینٹ کیا؟ چھوٹا برش, بڑا برش, واٹر پینٹ, آئل پینٹ, کر کرا کے جو بناتے ہیں, سچی بات ہے کوئی اس کا اشرے اشیر بھی نہیں بنتا. لیکن انسان کو اپنی بنائی ہوئی چیز سے بہت محبت ہوتی ہے. ایک پھول جب لوگ کاٹتے ہیں, کبھی آپ لوگ بھی کڑھائیاں کرتے ہوں گے, اب تو نہ سوئی رہی نہ مشین رہی گھروں میں, عورتوں کے ہاتھوں میں کچھ اور آ گیا, بچیاں تو تصور ہی نہیں کر سکتی, ہر وقت گھروں میں سینے پرونے کا کام ہوتا رہتا تھا. کبھی آپ نے یاد کریں اپنا کوئی وقت کہ آپ نے کوئی اپنی قمیض پہ کڑھائی کی ہو, کیا کیا رنگ کی وہ تارکشیاں میچ ہوتی تھیں, اینکر کی گچھیاں, ریشم کی گچھیاں, پھر دھاگے کا رنگ, شیڈ ہو, کتنی محنت کر کے بھی آپ کڑھائی بھی کر لیں لیکن جو اصل پھول ہے ان سے ملتا, یہ اللہ کی شان ہے. یہ دیکھیے دھاریاں, اور یہ قدرتی رنگ ہے, یہ دیکھ لیجیے آپ کو عجیب لگیں گے, یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ رنگ ڈالتا ہے. کیا یہ دنیا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہو سکتی تھی؟ آپ کو پتا کہ بچے کو صرف تین رنگ دکھتے ہیں, کالا, سفید اور سرخ. وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے کلر پگمنٹس ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں تو ہمیں باقی کلر دکھتے ہیں. جانوروں کو, پرندوں کو کوئی رنگ نہیں دکھتا, ان کے لیے دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہے. اور آپ اس پہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتنی ہی دعائیں ہماری بن مانگے قبول کر لی. ہم نے کبھی یہ دعا کی تھی کہ اللہ یہ دنیا کلر فل ہو, ہم دنیا میں پیدا ہو کے کلر فل دنیا تھی. یہ کس چیز کی خوبی آپ کو پتا؟ یہ اللہ نے کس چیز کا خیال رکھا یہ نیلے پیلے رنگ؟ ہماری ایتھیٹک سینس, جو ہماری آنکھوں میں ایک حسن ہے, اللہ نے اس کا بھی خیال رکھا ہے. وہ ہماری ضرورتیں کیوں نہ پوری کرے گا, وہ ہماری ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے. صرف اس نے ہماری نیڈس ہی نہیں پوری کی, ہماری وانٹس بھی پوری کی ہیں. پرندے خوبصورت ہیں کتنے, ان کو نہیں پتا ہم خوبصورت ہیں, ہمیں وہ کلر فل دکھتے ہیں, ایک دوسرے کو دوسرا پرندہ دوسرے دکھتا ہوگا. اس ذات نے ہمارے لیے اس کائنات میں رکھا ہوا ہے. پھر یہ جدد ہے نا, یہ دھاریوں کے لیے بھی آتا ہے. زیبرا دیکھا ہوا آپ نے؟ اس کے اوپر جو دھاریاں نا وہ بھی جدد ہوتی ہیں. اور آنکھ پر میں تو اس کو کیسے سمجھیں گے, لگائیے, ہر زیبرا ایک جیسا ہوتا ہے. آپ پتہ کہ زیبرے کے اوپر جو زیبرے کی دھاریاں نا, یہ ایسے ہیں جیسے یہ ہمارے فنگر پرنٹس ہیں. زیبرے کا جو بچہ ہوتا ہے نا, وہ اپنی ماں کو اس کی جسم کی دھاریوں سے پہچانتا ہے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے کتنی دھاریاں, دیکھنے میں ہمیں سب ایک لگتے لیکن آپ سارے اکٹھے ہیں نا, تو آپ خود دیکھیں اس کا اور اس کا شیڈ فرق ہے. اس میں دیکھیں تو وہ ایسے لگ رہا ہے اس کا نیگیٹو ہے, یہ بلیک زیادہ ہے تو وائٹ پتلا ہے, اور اس میں بلیک دھاری زیادہ ہے تو وہ. بس دیکھتے جائیں یہ کس نے بنایا ہے, یہ مالک کی کام ہے, یہ میرے اللہ نے بنایا ہے. اس طرح لوگوں کو دکھایا کریں, دیکھو میرے اللہ نے یہ بنایا, میرے رب کا یہ کام ہے, اتنا پیارا کام کرتا ہے. اور ہم اس کے کاموں کو چل چلاؤ کے ساتھ کرتے ہیں, اور کر بھی لیں تو سر پہ احسان ڈالتے ہیں اپنے بھی اور دوسروں کے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دکھا رہی ہے کہ اس دنیا کے اندر ظاہری حسن بھی ہے اور اس دنیا کے اندر باطنی حسن بھی ہے. اور آپ سوچئے کہ یہ چار دن کی بات ہے, تو ہم فیہا خالدون والی آخرت اور جنت کتنی خوبصورت ہوگی. ان آیتوں کو پڑھیں تو پھر یقین آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو کچھ جنت میں تیار کیا, جس کو چھپا کے لیے. سورہ سجدہ میں پڑھا تھا نا, فلا تعلم نفس ما اخفی لہ من قرۃ اعین, کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا سامان تیار کیا. اس کو سوچے نا تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کے لیے کوئی گفٹ لیتی ہے پھر اس کو چھپا دیتی ہے, کہتی ہے اچھا یہ جب کوئی بڑا اچھا کام کرے گا نا اس دن اس کو گفٹ دوں گی. ہم تو ہر وقت دیتے ہیں نا, غلط کرتے ہیں, گفٹ لے کے چھپا دیتے ہیں. جب بچے پہ پیار ہے, کوئی اچھا کام کرے, چپکے سے سرپرائز لی اس کو جا کے دے دے, وہ ایکسپیکٹ بھی نہ کرے, پھر پتا چلے گا. اللہ نے بھی کہا تم اس دنیا میں کام کرو, کیسے یوں میں نو نہ بل گئی, بن دیکھے میں تمہیں اچانک دوں گا. پھر اسی اگر ہم نے قطمیر بات پڑھی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کو دکھانا ہے, چاہے کھلی آنکھوں سے دیکھا نہ ہو, یہ دیکھیے آپ کو وہاں سے دکھ رہا ہے دور سے, بڑا کر کے دکھاتی ہوں آپ کو, یہ ہے قطمیر اور یہ فتیل ہے, یہ دھاگا سا ہوتا ہے نا کھجور کے اندر, جب یہ اس طرح کی شکل بن جاتی ہے نا فتیل بٹا ہوا دھاگے کی ڈوری کی شکل, لیکن اوپر جب جھلی کی شکل میں ہوتا ہے نا, یہ دیکھیے یہ اوپر چھلکا کھجور کی گٹھلی, پھر باہر کھجور ہے اور یہ باہر اس کی قطمیر ہے. اللہ کہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت یہ قطمیر بھی نہیں بنا سکتی, کھجور اور اس کی گٹھلی تو دور کی بات ہے, کھلی آنکھ سے کبھی دکھتا بھی نہیں ہے, چپک جاتا ہے ساتھ ہی, تو خاص کے اینگل کے ساتھ کھجور کھول لیں تو آپ کے ہاتھ میں آتا ہے. اب آپ سوچیں دنیا والے, میرے دوست, میرے رشتے دار, میرے ارد گرد کے, میری زندگی میں قطمیر کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے, نہ مجھے خوشیاں دے سکتے ہیں نہ میری خوشیاں چھین سکتے ہیں, تو میں کسی سے کیوں ڈروں, مجھے کسی کی کیا پرواہ. یہ چیزیں پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے کے قابل کرتی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ لوگوں کی چیزوں سے معروف ہوتے ہیں, اسی وجہ سے پھر ہم دکھی رہتے ہیں. تو یہ آیات ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالنا چاہتی ہیں, اگر ڈل جائے گی نا سارے راستے کے سفر آسان ہو جائیں گے, مشکلات کٹ جائیں گی, اور اگر نہیں ہے تو پھر اور بات ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن الناس, اور اسی طرح لوگوں کو انسانوں کو بنایا, والدواب اور چوپائے بھی بنائے, والدواب جانور, دابتن کی جمع, کریچر کے معنوں میں کوئی بھی چلنے والا, یعنی زیرو کہہ لیجیے آپ اردو میں کہہ رہے ہیں تو, والانعام اور چوپائے, کیٹلز مویشی, چار پائے, بکری گائے بھینس بلی بکری, مختلف الوانہ, مختلف ہیں رنگوں کے. آپ نوٹ کریں کہ ادھر رنگوں کی بات بہت آ رہی ہے, ہر چیز کے مختلف رنگ دکھ رہے ہیں. کذالک, اسی طرح کیا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے لیے میں نے جو کیٹلز بنا دیے ان کے اندر بھی میں نے غور و فکر کا سامان رکھ دیا. ہم بہت کم غور کرتے ہیں اس کے اوپر بھی. آپ کو پتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین پر چلتی پھرتی فیکٹریاں لگائی ہیں. گائے بھینس بکری کیا ہے, یہ چلتی پھرتی ایک فیکٹری, دودھ پروڈیوس کرتی ہیں, کھال دیتی ہیں, اسکن, دیکھیں آج بھی سرد ملکوں میں اسکن جیکٹس, لیدر جیکٹس ہم پہنتے ہیں. ذرا تھوڑا ان پہ بھی غور کیجئے, اسکرین کی طرف نظر اٹھائیے گا, کبھی آپ ان کی تخلیق پہ غور کریں, کبھی قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہونا تو انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے. یہ دیکھیں اس کی کھال لٹکی ہوئی ہے گردن سے, یہ اس کا جسم, یہ کالی ہے, یہ سفید ہے, تو یہ براؤن ہے, یہ ہے مختلف الوان, یہ دیکھیں یہ سفید ہے. میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ ہمیں بھی کچھ گائے بھینس ہی بنا دیتا کیا مشکل تھا اس کے لیے. اس نے ہمیں انسان بنایا, اس کی گردن دیکھی, اس کا منہ دیکھیے اور اپنا منہ دیکھے. ہمیں اگر اپنی شکل اچھی نہیں لگتی نا تو کسی گائے کی شکل سے ٹیلی کر کے دیکھیے, کہاں ان کی کیا نعمتیں ہیں. یہ چارہ کھاتے ہیں اور دودھ دیتے ہیں, ہم دودھ پی کر چارے سے بھی حقیر کام کرتے ہیں. کائنات کا سبق ہے بیکار چیزوں کو ری یوز کرو اور کارآمد چیزیں نکالو. ہم کائنات کی سب سے زیادہ نعمتیں لیتے ہیں لیکن ہم اتنی نہ شکریاں کرتے ہیں. یہ دیکھیے الوان, یہ مختلف, یہ شیر. کبھی سوچے انسان تو نافرمانی تو نہیں کر سکتا, نیکیاں نہ کرے اس کی مرضی لیکن نافرمانی نہیں کر سکتا. اس پہ غور و فکر انسان کو پھر ایسے شکر الحمدللہ رب العالمین, اے مالک جو تو نے مجھے دیا اس کے اوپر تیرا شکر. کذالک, اسی طرح, کس طرح, انما یخشى اللہ من عباده العلماء, یقیناً اللہ سے ڈرتے تو اس کے بندوں میں سے وہی ہیں جو اہل علم ہیں. ان اللہ عزیز غفور, اور اللہ تعالیٰ زبردست بہت بخشنے والا ہے. آپ دیکھیے کہ پیچھے مختلف چیزوں کا ذکر کر دیا نا اللہ تعالیٰ نے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن انسان کو ایک نئی نظر دیتا ہے. جس کو آپ کہتے ہیں نا انسان کا نقطۂ نظر ہی بدل دیتا ہے. نقطۂ نظر کیا ہوتا ہے؟ پوائنٹ آف ویژن, پوائنٹ آف ویو بدل گیا ہمارا. ہر چیز دیکھی, جس طرح کائنات میں یہ مختلف چیزیں ہیں نا, اسی طرح انسان بھی مختلف ہے. کوئی جھاڑ جھنکار ہے, کھروٹ کالے, کسی کا دل کالا ہے, کچھ بیکار ہے, اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی ایک بوجھ ہے. مکہ کے کچھ لوگ بہت مفید تھے عمر فاروق کی طرح, کیسے چھانٹ کے اللہ نے اس کو کیسے گھاڑ دیا. کچھ بالکل بیکار تھے, وہ گھاڑ پھینکے گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر عالم بننا ہے نا, اب یہاں سے آپ کو عالم کی تعریفیں پتہ چلیں گی. بہت شوق ہوتا ہے کچھ لوگوں کو خود کو عالم کہلانے کا, عالمہ کی ڈگری, آپ عالم ہیں. کسی عالم سے پڑھیں گے ہم, کون ہوتے ہیں عالم؟ یخشی اللہ من عبادہ العلماء. پہلے تو لفظ انما کو دیکھیے, کلمہ حصر, اونلی دس, یعنی ان کے علاوہ کوئی شخص اپنے آپ کو عالم نہ کہے. کون ہے عالم؟ جو اللہ کی خشیت رکھتا ہے. یاد رکھیے کہ انسان کے دل میں اگر ایمان موجود ہوگا نا, تو یقیناً اس کے اندر اللہ کا خوف بھی ہوگا. پھر جس قدر اس کے علم میں اضافہ ہوگا نا, جتنا زیادہ انسان کے علم میں اضافہ ہوگا, اتنی اس کی خشیت میں اضافہ ہوگا. مثلا دیکھیے کہ کسی جگہ لفظ لکھا ہو آگ, کسی کو اس لکھے ہوئے لفظ سے ڈر لگے گا, یا وہ فزیکلی جا کے آگ دیکھ لے؟ ظاہر دیکھنے والا ڈرے گا نا. میرا آپ نیٹ مائک لے لیجیے. اور اگر کسی کا ہاتھ ایک دفعہ آگ سے جل بھی چکا ہو, اس کو ڈر لگے گا؟ بتائیے کس کو سب سے زیادہ ڈر لگے گا؟ جس کا ہاتھ جلا ہو. بس اس کو سمجھ لیجیے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے صرف وہی لوگ ڈریں گے جن کو اللہ کی معرفت ہوگی. پہلی بات تو اس کو پڑھتے ہوئے تجوید پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا, آیت کے اوپر نظریں جمائیں. اگر اس آیت کو ہم یوں پڑھ دیں, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اور پڑھا جیسی جاتا ہے, ساؤنڈ کو اگر دیکھیں نا, نادانی میں پڑھیں گے نا, تو انما یخشی اللہ نکلے گا, تو معنی کیا ہو جائے گا؟ بے شک اللہ ڈرتا ہے علم والوں سے. کتنا زبر زیر کا فرق ہے. لفظ اللہ کی زبر نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مفعول بنایا, ہا پہ پیش ہوتی تو فاعل بن جاتا. تو ڈرنے کا فعل اللہ کا نہیں ہے, علم والوں کا. دوسری بات ہے, دیکھیے ہم جس چیز کو زیادہ قریب سے دیکھ لیتے ہیں نا, اتنا اس کے قریب ہوتے ہیں, سحر طاری ہوتا ہے. لوگ مختلف قسم کے علم حاصل کرتے ہیں, کوئی زمین کے اندر جیولوجسٹ ہیں, جھانکتے ہیں زمین کے اندر جھانکتے ہیں, کوئی جانوروں پہ غور و فکر کرتے ہیں, کوئی باٹنی پڑھتے ہیں, کوئی زولوجی پڑھتے ہیں. جتنا زیادہ آپ کائنات کو دیکھتے جائیں گے نا, اتنا آپ کے دل میں اللہ کی عظمت اور خشیت بڑھتی جائے گی. اگر کوئی شخص واقعی صاحب ایمان نہیں ہے نا, تو اس کی معرفت کام نہیں کرتی. سنتے دیکھتے ہوئے سب کچھ کرتے ہوئے وہ اللہ سے دور ہوگا. آج آپ دیکھیے سائنسدان کتنی ڈسکوریز ہیں, ہبل تک بنا لیا, ہلاؤں میں چلے گئے, بڑی بڑی انہوں نے سمجھیے کہ بڑی بڑی چیزیں بنا لی, کیا کہتے ہیں اس کو جو اوپر جاتی ہیں, یعنی شٹلز بنا لی, بڑے بڑے انہوں نے جہاز بنا لیے, اللہ کو نہیں پا سکے, کیونکہ خشیت نہیں ہے. تو خشیت جو ہے وہ اصل میں اللہ تک پہنچاتی ہے. اور خشیت کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کا خیال, کبریائی, حکمت, اس کی سنائی. جس دل میں ایمان کی روشنی کی ایک چھوٹی سی رمک بھی ہوگی نا, وہ دن رات اس کائنات میں غور و فکر کر کے نا, اس کو ایک جلتے ہوئے شعلے میں بدلا لے گا. اور جتنا یہ بڑھتا جائے گا, اتنا انسان اللہ کا قرب پاتا جائے گا. لوگ کہتے ہیں 7 سال پڑھنے والے عالم ہوتے ہیں. 7 سال پڑھ کے بھی اگر اللہ نہیں ملا, صرف گرامر یاد ہو گئی, تو پھر وہ گرامر تو پڑھ لی, اللہ کو نہیں پا سکے. اصل چیز ہے کہ انسان اللہ کو قریب پائے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر انسان کو اس حد تک کرنا ہے کہ جو اس کی خشیت پیدا کرے, اس سے زیادہ نہیں. جب ہم اس سے زیادہ اللہ کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں نا, تو گڑبڑ ہوتی ہے. کچھ باتیں اس کو تھوڑا سا میں نوٹ کراؤں گی, نوٹ کیجئے گا. پہلی بات ہے دیکھیے, تزالک, اسی طرح یہاں رکنا ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہاں وقف ہے, رک جاؤ, یعنی تھوڑا سا غور کرو. کیا ہے کذالک کہ جس طرح یہ اتنی پیچھے چیزیں دیکھیں، اس پہ غور و فکر کیا، اسی طرح ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی خشیت آتی ہے. بعض کہتے اس کا تعلق آگے سے، بعض کہتے پیچھے سے. پیچھے ہم پڑھ چکے انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، جس میں اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی تھی کہ آپ کے پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے، آپ انذار بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن ان کو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ان کے اندر خشیت الہی نہیں ہے. اس سے بھی بعض لوگ اس کا تعلق جوڑتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عالم کس کو کہتے ہیں. مختلف لوگوں نے لفظ عالم کی کیا تعریف کی ہے. اچھا، لفظ علماء لکھا ہوا ہے نا، یہ بھی ایک یونیک سٹائل ہے، یہ خط عثمانی ہے. علوم القرآن میں آپ پڑھیں گے، یہ جو قرآن لکھا جاتا ہے یہ مختلف رسموں میں لکھا جاتا ہے. تو قرآن یہ بالکل آپ کو ڈفرینٹ انداز دکھ رہا ہوگا لکھنے کا، تو یہ خط عثمانی ہے، اس کو چینج نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، اب عالم کون ہے؟ مختلف اسلاف نے اس کی کیا تفسیر کی. حسن بصری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں عالم وہ شخص ہے. اچھا، آپ نے اب یہ لکھتے ہوئے نا ساتھ ہی ہر جگہ اپنا نام لکھ لیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو ہمارے بھی دل میں ہے یہ نا کہ ہم علم حاصل کریں. پتہ نہیں کیوں ہم علم ترجمہ یاد کرنے کا نام سمجھتے ہیں، تجوید اچھی ہونے کا نام سمجھتے ہیں. اللہ کے بندو، یہ ٹولز ہیں، کسی کے تیز ہیں، کسی کے ہلکے ہیں، یہ دیکھو کہ اس کے بعد دین کی روح کس کے اندر آتی ہے. تو کہتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو خلوت اور جلوت میں اللہ سے ڈرے. تنہائی میں بھی ہو تو اللہ کا ڈر، لوگوں کے بیچ میں بھی ہو تو اللہ سے ڈرے. اور جس چیز کی اللہ نے ترغیب دی ہے، یعنی موٹیویٹ کی ہے، رغبت دلائی ہے، وہ اس کو مرغوب ہو. یعنی آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ جو اللہ کو پسند ہے نا، وہ اس کو بھی پسند ہو. اور جو چیز اللہ کے نزدیک مبغوض ہے، غضب دلاتی ہے، اللہ کو ناپسند ہے، اللہ ڈزنٹ لائک دیٹ، اس کو بھی اس سے نفرت ہو. اب آپ ایسا کیجئے کہ اپنے پاس جو لسٹ بنا رہے ہیں نا، اس تفسیر تالی اس مطلب ان کی تفسیر میں جو لفظ ہے نا، اس کو لکھ لیں، اور آپ دیکھیں گے اینڈ پہ آپ کے 10-15 کریکٹر بن جائیں گے جس کی بنیاد پہ عالم کو پرکھ سکتے ہیں. یا خود کو بنانا ہے تو یہ سب کچھ اپنے اندر ڈالیں گے. ابھی تک کیا دیکھا ہے؟ تنہائی میں اور محفل میں اللہ سے ڈرنا، پھر اللہ نے جن چیزوں کی رغبت دلائی وہ اس کو بھی اچھی لگے، اور جس چیزوں سے اللہ کو غصہ آئے اس سے اس کو نفرت ہو. ابن مسعود کہتے ہیں لیس العلم بکثرت الحدیث، بہت سی حدیثیں یاد کر لینا یا بہت باتیں کرنا کوئی علم نہیں ہے. کیونکہ ولکن العلم عن کثرت الخشیۃ، بلکہ علم وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا خوف ہو. اللہ کا خوف جتنا زیادہ اتنے بڑے آپ عالم ہیں. حدیث سے روایتیں یاد کرنا کیا، جس کی میموری اچھی ہے، فوٹو میموری ہے، وہ تو ایک دن میں یاد کر لے گا حدیثیں. اسی طرح سے شہاب الدین سہروردی نے اس آیت میں فرمایا کے بارے میں، جس شخص میں خشیت نہ ہو وہ عالم ہی نہیں ہے. ربیع بن انس کہتے ہیں من لم یخشا فلیس بی عالم، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے اچھا، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں علم پڑھ علم لے کر بھی نہیں اللہ سے ڈرتے. اللہ کی بنا مانگی ہے، اللہ کی بنا مانگی ہے. علم لینے والے تو زیادہ نڈر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو عالم ہیں، ہمیں کون جنت سے دور کرے گا. اسی طرح امام مجاہد ابن عباس کے شاگرد تھے، کہتے ہیں انما العالم من خشی اللہ، عالم تو صرف وہی ہے جو اللہ سے ڈرے. سعد بن ابراہیم سے کسی نے پوچھا مدینہ میں سب سے زیادہ افقہ کون ہے، فقیہ یعنی سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، جس کو سمجھ و فقہ ہو. تو فرمایا اتقاہم لربہم، وہ جو سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہو. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اور حضرت علی کی جو تعریف ہے، سبحان اللہ، گولڈن ورڈز میں لکھنے لیے. کسی نے کہا بتائیے عالم کون ہے، فقیہ کون ہے، تو کہنے لگے ان الفقیہ حق الفقیہ، فقیہ مکمل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ کرے. یعنی اتنی سخت باتیں کر کے آخری بات نہ کہہ دے کہ بیچارے عام ڈھیلے ڈھالے لوگ ہیں وہ مایوس ہو جائیں، نہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے، نہ ان کو گناہوں کی رخصت دے. اتنا ڈھیلا مسئلہ بھی نہ بتایا کہ لوگ کہیں کر لو جو کرنا جنت مل جائے گی، اور ان کو اللہ کے عذاب سے مطمئن بھی نہ کرے کہ تم تو مامون اللہ کے عذابوں سے، اور قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف رغبت نہ کرے، اس کے پاس قرآن اور سنت ہی ہو. ادھر ادھر کی باتیں سنا کر لوگوں کو نہ بہکائے، یا بہلا ہے. اور فرمایا اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جو بے علم کے ہو, اور اس علم میں کوئی خیر نہیں جو بے فقہ یعنی بے سمجھ بوجھ کے ہو, اور اس قرت میں کوئی خیر نہیں جو بغیر تدبر کے ہو. اللہ اکبر. اللہ کا خوف مانگنے والی چیز ہے. اللہ نے اس کی بنیاد پہ بنی اسرائیل کے دو لوگوں کا ذکر قرآن میں کیا, سورۃ مومن میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا ذکر کیا کہ پیچھے پڑ چکے ہیں بلکہ ایک آیت میں, کہ جب سارے بدک گئے تھے تو دو لوگ جن پہ اللہ نے انعام کیا تھا, یوشع بن نون اور ایک اور شخص کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا اللہ کے اس راستے میں. تو یاد رکھیے کہ ہم سب بھی جس راستے پہ چلے ہیں نا, اگر اس میں ہمارے دل میں دن بدن اللہ کی پکڑ کا احساس, اس کی بڑائی کا احساس نہیں بڑھتا جا رہا تو بات نہیں بنے گی. ہم اپنے اوپر لے کر سوچیں, جتنا ہمیں اللہ کی معرفت آئے گی نظریں جھکتی جائیں گی. آپ کسی کو نہ جانتے ہیں نا, آپ کہیں گے ہوں کون, آپ اپنی گاڑی اس کے ساتھ کھڑی کر کے رونوں سے چلے جائیں گے, اندر میں پتا چلے آپ کو کہیں گے, آپ کہتے ہیں یہ کون ہے, یہ وزیر تھے اس ملک کے وزیر, اچھا وہ دیکھو میری گاڑی تو نہیں ٹکرا رہی, یہ تو نہیں, ایک دم رونت آنے لگتی. لوگوں کی ڈگریاں ہوتی ہیں نا تو ساتھ ہمارا دل بڑھتا ہے, اچھا اتنا بڑے ہوئے, اتنی دولت ہے, اتنے بنگلے ان کے, چار پیسے آ جائیں لوگوں کی بڑائی ہمارے دل سے نہیں جاتی, چار لفظ سیکھ لے تو ہم کہتے ہیں بس اب یہ جو کہہ دیں وہی ہونے والا ہے. تو جس کو اپنے رب کی اس کائنات پہ غور و فکر کا موقع مل جائے, کیا وہ نیکیوں کے موقع چھوڑ سکتا ہے, نعمتوں کی نقدری کر سکتا ہے؟ اللہ نے جو دیا اس کو پانے کے بعد اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو اللہ ہی کی مرضی کے خلاف استعمال کر سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اتنی حیا آنے لگتی ہے بندے کو کہ جس کا کھاتی ہوں, جس نے اتنا کچھ دیا, جس سے آگے بھی اتنے کام ہیں, اس کو چھوڑ کر اپنے دنیا کے کاموں میں لگی. آپ دیکھیے بعض دفعہ ہم اللہ کے کام چھوڑ کے نا اپنے کام کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں مجھے اپنے بہت کام ہے, آئی ایم سو بزی ناؤ ڈیز, اور پھر کہتا اچھا جا ٹھیک ہے میں اپنے کر رہی ہوں ٹھیک ہے. اب آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے 5-6 سال کا, اب آپ کہتی ہیں کہ میں اس کے لیے کھانا پکا دوں, اس کے کپڑے دھو دوں, اس لیے کر دوں تاکہ میں اچھی طرح کروں گی نا. آپ ماں ہونے کے ناطے 4-5 سال کے بچے کے جو کام کریں گی وہ زیادہ اچھے ہوں گے یا وہ بچہ اپنے ہاتھ ڈال کے کہ میں خود کروں گا, میں خود اپنے کپڑے استری کروں گا, ہاتھ جلا لے گا, میں خود کھانا پکاؤں گا, میں ٹوسٹر میں بریڈ فوڈ ڈالوں گا, اس کے ہاتھ پہ ایک دم آبلا پڑ جائے گا؟ یہ آبلے مجھے اور آپ کو پڑتے ہیں جب ہم اللہ کی بجائے خود اپنے کام خود کرتے ہیں. جب اللہ کا چھوڑتے ہیں تو اپنے کام کے لیے چھوڑتے ہیں نا. ہمیں بہت خوش فہمی ہے کہ میں اپنے کام بہت اچھے کر سکتا ہوں. نو سوری, میرے پاس بہت ٹائم, میں جمعے کو نہیں آ سکتی, بہت کام ہے, امپاسبل. نو نو نو, ویکینڈ ناممکن. اللہ کہتا ٹھیک ہے آپ کی مرضی, آپ اپنے کام کر لو, میں تو سوچا تھا میں آپ کے کام کرا دوں. حدیث میں آتا ہے جب ایک بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اس کی زبان, اس کی آنکھیں, اس کے کام. ایک تو بس اچھے دل سے نیت تو کر کے دیکھے, توفیق تو مانگے اللہ سے کہ اللہ یہ کام میں نے کرنا ہے, ضربوں تقسیموں میں نہ پڑے, صرف توفیق مانگے, پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کرتا ہے, وہاں سے راستے بنائے گا جہاں سے آپ سوچتے بھی نہیں. خشیت ایک قوت ہے جو بندے کے اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان حائل ہوتی ہے. لکھ لیں اس کو, یہ قوت کمزور ہوگی نا تو نافرمانیاں ہوں گی, اور جب یہ قوت بڑھتی ہے نا تو انسان سوچتا بھی نہیں کہ میں گناہ کروں. پھر وہ اللہ کی ظاہری تعظیم بھی کرے گا, اس کی عظمت بھی ہوگی, اس کی ہیبت بھی ہوگی. یعنی ڈر کے کتنے رنگ ہوتے ہیں نا, پھر اللہ کو آنکھیں نہیں ملا سکے گا, اللہ کے سامنے نماز میں آئے گا تو اس کی ہچکی بن جائے گی, قدم قدم پہ ڈرے گا. پھر وہ اللہ کی قدر بھی کرے گا, اس کے ساتھ شریک نہیں کرے گا, اس کے حلال کیے ہوئے کو حرام نہیں قرار دے گا اور حرام کو حلال نہیں کرے گا, اس کی نصیحتوں کی نگہبانی کرے گا, اس کے فرامین پر یقین کرے گا اور اس کی ملاقات کو برحق جانے گا, اور ایسا شخص اپنے اعمال کے حساب کو سچ سمجھے گا. اور اگر یہ سب نہیں ہے تو بھی ہمیں بہت پڑھنے کی ضرورت ہے. امام مالک کہتے ہیں کثرت روایت کا نام علم نہیں, علم تو ایک نور ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں. پوچھیں خود سے, دل نورانی ہو رہا, دل میں یہ قرآن کا نور آ رہا ہے کہ بس دماغوں تک ہی جا رہا ہے؟ نور جو بندے کے آگے آگے ہوتا ہے وہ علم کو اور اس کے مطلب کو سمجھ لیتا ہے، یعنی ایسی انڈرسٹینڈنگ مل جاتی ہے کہ جو بات ہوتی ہے وہ درست لگتی ہے. اور علماء کی تین اقسام بھی لکھ لیجیے. روایت ہے کہ علماء کی تین قسمیں، ایک ہے عالم باللہ، عالم بامر اللہ، اس کو ون کہہ دیجیے، عالم باللہ عالم بامر اللہ. دوسرا تھا عالم باللہ و بامر اللہ عالم باللہ. اور بس یہ عالم اور بامر اللہ کی تکرار ہے، جب پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی. عالم باللہ اور عالم بامر اللہ وہ شخص ہے جو اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور اس کے احکامات کو بھی مانتا ہے، حدود اور فرائض کو جانتا ہے. عالم باللہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے لیکن حدود اور فرائض کو نہیں جانتا. اور عالم بامر اللہ کون ہے؟ جو حدود اور فرائض کو پورا کر رہا ہے پر اللہ کی خشیت سے خالی ہے. کلیئر ہوگی یہ بات؟ ڈفرنٹ کمبینیشن کر کے ہر ممکن صورت کر لیں کہ کون کس طرف آتا ہے. اور جتنا زیادہ ہم اس پہ غور و فکر کرتے جائیں گے نا، ہمیں اس کی تہیں کھلتی بھی دکھیں گی. ساری باتیں پڑھ لیں، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ میں نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنا. اسی طرح ایک دعا ہے کہ اللہم انی اسألک خشیتک ما تحول بہ بین بہ قلبی. قرآن پاک کی تلاوت کے بعد کی دعا میں ایک طویل روایت ہے، تو اللہم انس بخشتی فی قبری. اور اسی طرح سے یہ خشیت والی ہے، اگر ملی تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گی، کہ اللہ سے خشیت مانگے، اللہ مجھے اپنی وہ خشیت دے جو میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے. یہ رکاوٹ بنتی ہے نا تو پھر انسان کو شرم آتی ہے اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہوئے، تنہائی میں بھی. دوسروں کے سامنے تو ہم بہت نیک بن کے آتے ہیں، اللہ کو ہمارے دلوں کا بھی پتہ ہے ہمارے دل کتنے گندے ہیں، اور ہماری آنکھوں کا بھی پتہ ہے وہ کیا دیکھتی ہیں، اور ہمارے دماغوں میں کیا کچھ آتا ہے. ان ساری چیزوں کو اپنے اوپر لے کر چند سیکنڈ تک اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے صحیح معنوں میں اپنی خشیت دے دے. تلاوت سنائی رہی ہوں صرف چند آیتوں کی، بالکل آپ اپنے آپ سے باتیں کریں، کیونکہ کسی کو نہ دیکھیں، جو پڑھا نا بس اس کو اپنے اوپر لے کر چاہے آنکھیں بند کر لیں. کرنا چاہے اندر سے کیا آواز آتی ہے؟ جی آپ ادھر آ جائیں یا مائک لے لیں پلیز، کیونکہ آن لائن والے بے چین ہو جاتے ہیں. پھر وعلیکم السلام.
ایک کام سے سنتے تھے دوسرے کام سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے یا ایک خوف نہیں تھا، لیکن الحمدللہ اس علم کے ساتھ ایک اب ہر وقت ہم کانشیس رہتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی نہ ہو جائے، یاد ہے کوئی غلطی ہوتی جاتی تو ہم فوراً استغفار کرتے ہیں، لیکن اس قرآن کی تعلیم سے پہلے ہمارے اندر یہ چیز نہیں تھی. تو الحمدللہ کہ ہمیں اس سے یہ فائدہ ہوا ہے، اور اللہ کرے کہ مرتے دم تک یہ احساس ہمارے اندر رہے.
آمین. دیکھیے یہ چراغ جلتا رہے گا نا، تو اندر کے اندھیرے دور ہوتے رہیں گے. ایک دفعہ پڑھنے سے سب نہیں آتا, یہ لانگ لائف ٹریول ہے. ایک دفعہ برتن صاف کر لیں, کچا پکا صاف ہو ہی جاتا ہے, ہم کہتے ہیں چھوڑ دو بعد میں دیکھیں گے اس کو. پھر آپ دوبارہ, پھر آپ کبھی اس کو سٹیل وول لگاتے ہیں, کبھی آپ اس کو بلیچ لگاتے ہیں, پھر ایک دن آتے وہ چمک جاتا ہے. ہمارے دل کئی سال کے گندے ہیں, کوئی آج کی بات تھوڑی ہے. اب تو ویسے نازک ہو گئے گناہ کر کر کے. اس کے لیے بہت حوصلہ چاہیے, اور یہ ہاتھ نہیں برداشت ہوتے ہم سے, اس لیے ہم قرآن کی کلاس میں نہیں بیٹھ سکتے, ہم فیس نہیں کر سکتے. یہ کائن ہے, جب ہمارے سامنے کھلتے ہیں ہم کہتے ہیں اتنا گنا ہونا چہرہ. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ کیمرے اور میررز ہوتے ہیں نا جو بڑا کر کے دکھاتے ہیں, میگنیفائنگ گلاس, آپ اس کے اندر اپنی شکل نہیں دیکھ سکتے. اور اگر سن لائٹ میں دیکھیں تو میرا حال ہے ڈر کے بھاگ جائے. ہم بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, ڈیم لائٹس, میڈ نائٹ, اور خوبصورت اور فینٹیسی اور خوشبوئیں, اور ہم نے اوپر بہت چھڑکاؤ کیے ہوئے ہیں, رنگ روغن بھی لگا لیتے ہیں. لیکن جب اگر آپ کا اندر نہیں چمکے گا نا, یہ ظاہری علم آپ کے اوپر ایک اوپر کی کوٹ ہے موٹی سی جو آپ نے فاؤنڈیشن لگائی ہوئی ہے. ہنسیں گے تو اس کی بھی جھریاں پڑ جائیں گی, روئیں گے تو اس کے ساتھ بھی بہ جائے گا. اندر علم اتر گیا نا, تو پھر آپ کو بہت زیادہ کسی دوسرے کی ضرورت نہیں رہے گی. اور اندر کا علم لینا, اس کے لیے بہت مظاہرے کرنے پڑتے ہیں. اسی لیے اگلی آیتوں کو دیکھیے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں اب کچھ اور چیزوں کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ اب ان چیزوں میں پڑھے ہو کیسے لو علم. تم عالم بننا چاہتے ہو تو کیا کرو, ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ, یقیناً وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی. لفظ تلاوت قابل غور ہے, صرف پڑھنے سے نہیں آتا قرآن, اونچی آواز سے خود کو سناؤ, تمہارے اپنے کان سنے تمہارے لفظوں کو. وقاموا الصلاۃ, اور نماز قائم کریں. وانفقوا مما رزقناہم, اور انہوں نے خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا. ماضی کے سیگے, نمازیں بھی پڑھ لی, روزے خرچ بھی کیا. کون سا؟ سرم و علانیہ, چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی. کتنے کام ہیں؟ نمبر ایک, یتلون کتاب اللہ, لکھ لیجئے نمبر ون کوالیفکیشن جو آپ سے مطلوب ہے, قرآن کی تلاوت. اور اگر تلاوت کی ڈیٹیل جاننی ہے تو 21 پارے کی پہلی آیت کو پھر سن لے جا کے, سورۃ النمل. اتلو ما اوحی الیک من ربک, تلا یتلو تلون, پیچھے لگنا. صرف لفظ تلاوت نہیں ہوتے, لفظوں کے پیچھے معنی, اور معنی کے بعد غور و فکر, اور غور و فکر کے بعد عمل, اور عمل کے بعد تبلیغ. یہ ایک دوسرے کا پیچھا کرتی ہیں چیزیں. اگر میری زندگی میں ان میں سے ایک بھی چیز کم ہے نا, تو میری تلاوت ادھوری ہے. جب کتاب اس طرح آپ کے دل پہ نازل ہونے لگے, پھر اقام الصلاۃ, پھر نمازیں ایسی قائم کریں کہ اللہ کے آگے کھڑے ہو جائیں. اور تیسری کو بھی, انفقوا مما رزقناہم سرًا وعلانیہ. ذرا قابل غور نقطہ نوٹ کیجئے اس آیت کا, آپ کو کچھ ملا؟ اس آیت میں قرآن یعنی کتاب, نماز, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, دیٹس اٹ. اور واللہ ہی جو بات میں سمجھ سکی ہوں, یہ پورے دین کا جسٹ ہے. نماز سیدھی ہو جائے, قوم للہ گانے تین, وقت سے پہلے تیاری, جھومتے جھامتے اترو, اٹھو, -10 ہے تو -15 ہے تو اچھلتے کودتے فجر میں جاؤ. تمہیں نیند سونے ہی نہ دے کہ اٹھو اٹھو نماز پڑھنی ہے, اور کتاب اس طرح پڑھو کہ دل پہ آ جائے, اور جو فالتو چیزیں ہیں اپنے پاس کی ادھر ادھر کس کو خرچ کر دو. یہ تین کام کر لو تو یہ ارجو نتیجہ اور تلن تبور, وہ تو ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا, جس بزنس میں کوئی لاس کا خطرہ نہیں, بینک کرپسی فائل نہیں ہوگی, نقصان نہیں ہوگا, اکانومی ڈوبے گی نہیں, ڈرا بیکس کچھ نہیں. اس تجارت میں انہوں نے اپنا مال لگا دیا. یہ ارجون رجا سے ہے, امیدوار. اور لن تبور میں تبور تبار یا بار سے بور سے ہے, قومن بورا کلف فرعون کے لیے آتا ہے, ہلاک ہو جانا, تباہ ہو جانا. یعنی ایسی تجارت ان لوگوں نے اللہ سے کر لی کہ سبحان اللہ, جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا. اب دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں جان اور مال خرچ کرنے کو قرآن میں تجارت سے تشبیہ دی گئی. سورت صف آیت 10 میں بالکل اس سے ملتی ہوئی بات ہم پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ کیسے لگتا ہے جیسے کوئی بزنس ڈیل دی جا رہی ہے؟ پھر جواب دیا گیا، کیا کرو، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، اور تم اس کے راستے میں جہاد کرو، بی اموالکم وانفسکم، اپنے مال اور اپنی جان سے. یہ ہے اللہ کو آپ سے چاہیے. اور حقیقت ہے کہ جب انسان اپنا آپ رب کو دے دیتا ہے نا تو یہ بہت آسان لگتا ہے. اللہ اس کا بینک بن جاتا ہے جس پہ وہ ٹرسٹ کرتا ہے. آپ کہتے ہیں نا لفظ بینک کا مطلب کیا ہے، آئی ایم بینکنگ آن یو یا اپون یو، کیا ٹرسٹ، اللہ پہ ٹرسٹ ہو جاتا ہے. مجھے ضرورت پڑی تو میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. دنیا کا کوئی بینک آپ کو یہ نہیں کہتا پیسہ دے دیں ضرورت پڑی ہم نہیں دیں گے. اسی ٹرسٹ پہ تو وہ آپ کا لاکھوں لے جاتے ہیں. ان کو پتا ہے ان کو کون سی آج ضرورت پڑنی ہے، چلو اس کو 10 پڑے گی، اس کو 200، سارے شہر کا مال ہمارے پاس ہے، اس میں سے 10% کو بھی ضرورت پڑ گئی خوشی خوشی دیں گے، 90% پھر ہمارے تجارتوں میں لگا ہوا ہے. یہ اندھا اعتماد جب اللہ پہ کرتا ہے انسان بغیر کسی ہیلو حجت کے، تو اللہ کہتا ہے پھر میں تمہیں ایسا پارٹنر بنا لیتا ہوں اس کام میں کہ تجارت لن تبور، پھر دنیا میں بھی تم انشاءاللہ کبھی پیچھے نہیں ہوگے. آپ دیکھیے کوئی بھی کاروبار یا تجارت ہوتی ہے نا تو اس کو کامیاب کرنے کے لیے ایک تو سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، کیپیٹل منی، اور دوسری محنت، لیبر، وقت. جس طرح دنیا میں اپنے کاموں کو بڑھانے کے لیے مال اور وقت لگاتے ہو، خوب سے خوب نفع کی تلاش میں یہ کرتے ہو، دن رات کی محنت، صبح شام کا وقت، ویکینڈ ویک ڈیز کا فرق مٹا کر کام کرتے ہو، اسی طرح اللہ کے راستے میں جان اور مال کھپا دو. دے دو اپنی جان رب کو، کدھر لے جاؤ گے، اس کی قیمت کیا ہے؟ دفن کریں گے نا اس وقت تمہارے ساتھ، ایک لوہے کی کیل بھی نہیں ڈالیں گے تمہارے کان میں. اتنا انسان ہلکا. کسی کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے بہت یعنی تھا کہ وہ اتنا محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے تو بہت ہی تکلیف میں ہوں گے، اور آف کورس تکلیف میں تھے، لیکن جب میں نے ان سے بات کی تو بہت صبر سکون میں، ہاں یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ باپ کو دفنا کے آ گیا، آج 12 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، کتنا ٹھہرا ہوا آ گیا زبان میں. ایک رات ابا جی کو کیوں نہیں رکھ لیا گھر میں بچوں نے، اس لیے کہ اب وہ ہمارے کام کے نہیں رہے. ہم اپنے ہاتھوں سے دے کے آ جاتے ہیں. جب اپنی دنیا کی چیزوں کو ہم اس طرح کھپا کے اپنے ہاتھ سے دے آتے ہیں تو جب اللہ کے ساتھ کاروبار کرو گے تو کیا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نقصان کا فیصلہ کرے گا؟ اللہ کیسا پارٹنر ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے دھوکے کا امید ہے؟ وعدے کر دے گا، سبز باغ دکھا دے گا، پھر کام نہیں کرے گا. اور آپ دیکھیں یہاں نیک اعمال کی رغبت کو عام فہم بنانے کے لیے تجارت کی بات کی ہے، کیونکہ لوگوں کو تجارت لفظ بہت اچھا لگتا ہے. پچھلے سورۃ توبہ میں بھی تو پڑھ چکے نا 111 آیت میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال. کیوں؟ بئن لهم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے سودے کرتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب اللہ سے ڈیل کریں گے ہم تو ملے گا کیا؟ کیونکہ کاروبار میں یہی ہوتا ہے نا، اتنا انویسٹ کرو، اتنا لگا دو. تو اب اس ڈیل کا پروڈکٹ کیا ہے؟ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، تاکہ وہ بدلے دے تم کو ان کے. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، تاکہ وہ ان کو ان کے اعمال کے پورے پورے اجر دے. پہلی بات، یعنی ان کا پروفٹ ان کو پورا دے. پھر دوسری بات، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے مزید بھی عطا کر دیں. یہ کون سا پارٹنر ہے کہ جو پارٹنر کو اس کا حصہ دے کے پھر اوپر سے کچھ ایکسٹرا بھی دے دے؟ اللہ کہتا ہے میں اپنے پاس سے فضل سے دوں گا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ انہو غفور شکور، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور قدردان ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات، یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات بھی قابل غور ہے. غفور کیسے؟ کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور شکور کیسے؟ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں کی قدردانی کر کے. اس کی قیمت دے دے گا آخرت میں، تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا اور تمہارے اعمال کی قدر افزائی فرمائے گا. وہ رب تمہیں اپنے ساتھ ملا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جب بھی انسان خرچ کرتا ہے نا تو مشکل نہیں لگتا، اگر اس امید پر ہو کہ اس کے بعد اس سے زیادہ ملے گا ریٹرن. چیز کی صورت میں مل جائے، کمفورٹ کی صورت میں مل جائے، اس چیز سے بینیفٹ کی صورت میں ملے، یا پھر کاروبار میں لگایا تو پیسے کی صورت میں پیسہ ملے. اسی طرح ایک مومن اللہ کی فرما برداری میں، اس کی بندگی اور عبادت میں، اس کے دین کی خاطر جد و جہد میں اپنا مال، اپنے وقت، اپنی محنت، اپنی قابلیتیں اس امید پہ لگاتا ہے کہ دیکھنا نہ صرف یہ کہ پورے کا پورا اجر ملے گا، اللہ نے مجھے پتہ نہیں اپنے پاس سے کیا دینا ہے. کچھ دکاندار ہوتے ہیں نا، وہ ہر دفعہ کوئی نہ کچھ ایکسٹرا ساتھ ڈال دیتے ہیں، تو کسٹمرز اسی ایک خیال میں رہتے ہیں پتہ نہیں آج کیا فری گفٹ ملتا ہے، اور لوگوں کو فری لفٹ بہت اچھا لگتا ہے. انسان اسی تصور میں کھو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے اپنے فضل سے شاید مجھے اپنا دیدار ہی دے دینا ہے، شاید اس نے میرے سے راضی ہو جانا ہے. لیکن یاد رکھیے، دنیا کی جو تجارت ہے نا، اس میں اور آخرت کی تجارت میں بہت بڑا فرق ہے. اور وہ کیا ہے کہ دنیا کی تجارت میں نفع تو ہوتا ہے، لیکن امید گھاٹے کا نقصان کا بھی خوف ہوتا ہے. وہ تجارت ہی نہیں، وہ تو سود بن گئی جس میں آپ کا نقصان کوئی نہیں، صرف نفع ہی نفع ہے. دیوالیہ ہو جاتا ہے، بینک کرپسی ہوتی ہے، سارا پیسہ ڈوب جاتا ہے، اصل ہاتھ کا بھی چلا جاتا ہے. اس کے برخلاف وہ تجارت جو ایک مخلص بندہ اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے، لن تبور، اس میں خسارہ نہیں. کوئی ڈیل آپ کو کوئی امریکن کمپنی، کوئی ویسٹرن کمپنی، برٹش کمپنی، یا آپ کے اپنے رشتہ داروں میں کوئی آپ سے ایسی ڈیل کرے کہ آ جاؤ میرے سانچ میں آ جاؤ، اور آپ دیکھیں ایک برابری کیا ہوتی ہے کہ 50 لاکھ آپ نے لگایا، 50 لاکھ کسی اور نے لگایا، برابری کی ڈیل ہے 50-50 کی. اس کے لیے تو واقعی آپ کو بھی بہت اوپر جانا پڑے گا، 50 لاکھ ہوں گے تو اس کی پارٹنرشپ میں آئیں گے. کبھی آپ نے ایسا سنا کوئی کہتا ہے کہ 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، 95 لاکھ میں لگا رہا ہوں، بس تم اس میں 5 لاکھ لگا دو تو تم میرے برابر کے شریک ہو. کیوں؟ کہ مجھے پتا ہے تمہارے پاس اتنا ہی ہے، تم لگا دو، بس میں تمہیں تھوڑا سا ایک دینا چاہتا ہوں، ہیڈ سٹارٹ دینا چاہتا ہوں. کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو وہ 5 لاکھ کا انتظام نہ کرے اور 50,000 کا برابر میں شریک نہ بن جائے. اللہ کو بھی پتا کہ میرے اور آپ کے پاس 50 لاکھ کی نیکیاں نہیں ہیں، 50 لاکھ کی، ہمارے پاس تو 5 لاکھ کی بھی ہو جائیں تو بڑی بات ہے. اللہ کہتا ہے کرو جو کر سکتے ہو کرو، تمہاری ٹوٹی پوٹی، تمہاری بکھری ہوئی، تمہاری بیکار قسم کی کوششوں کو میں قبول کروں گا، کیونکہ نہ ہوگا فور شکور. بعض دفعہ جب اللہ برکت دیتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے، اتنا تو سوچا بھی نہیں تھا، اتنی کوشش، اتنی چھوٹی چیز، ہم نے تو بہت تھوڑا کیا تھا. کل بہت ہی ایک زبردست ایکسپیرینس ہوا، یعنی میں تحریر سے نعمت کے لیے بات کرنے لگی ہوں. یہ جو کیلنڈر کا پروجیکٹ چل رہا ہے آپ سب کو ہی پتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو برکت دی ہے نا، اور مجھے اس کے پیچھے وہی جذبے لگتے ہیں جن جذبوں پہ لوگوں نے اس پروجیکٹ کو کب پکڑا تھا. آپ کہتے ختم ہو گئے، کل کہیں سے منگوائے، انہوں نے رات کو فون آیا، ان کو انہوں نے کہا کہ مطلب لٹرلی لفظ اگر بدل جائیں تو بدل جائیں. صبح کل ان کو میل ملی ہے، دوسرے شہر میں گئے تھے کچھ کیلنڈر، اور رات کو ان کا فون تھا، میرے پاس میسج بھی ہے، اور فون پہ بات بھی بعد میں ان سے ہوئی. انہوں نے کہا کہ میرے سارے ختم ہو گئے، مجھے اور چاہیے، اور میں پھر فون پہ باتیں کہہ رہی، میں 6:30 ایسی ٹائم بتا رہی تھی، میں اتنے بجے نکلی اور 1.5 گھنٹے میں ہی بانٹ گئی. تو میں نے ان کو ہنس کے کہا آپ کی بات سن کے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بچپن میں لوگ گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نا تو چیزیں بانٹتے تھے، وہ بچوں کے نام لے لے کے آ جاؤ چیز ونڈی بھی لے جاؤ، آپ بانٹ رہی ہیں مفت. کہتی نہیں، جس کو دیے اس پہ ایک میں نے اپنے پاس سے دیا گفٹ پہ، اور ساتھ ان کو دکھا کے کہا کہ اگر آپ نے لینے ہیں تو آپ بھی اپنی 200 کے لیے لے لیں، ایک ایک نے 10-10 لے لیے. سبحان اللہ، یعنی کہتی سب ختم ہو گیا، مجھے اور چاہیے. اور ادھر پتا کیا تو بند باکس سب کوئی نہیں، کھلے پڑے ہوں گے تھوڑے بہت جو ادھر ادھر ہے. یہ برکت ہوتی ہے، میرا اس پہ ایمان ہے کہ یہ برکت ہے، یہ کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس، یہ تو میری نظر میں تو اس میں بہت نقص ہیں، انشاءاللہ وہ رہیں گے، آگے بھی اور ہوں گے، اس میں بھی نقص ہی رہیں گے، لیکن یہ کوشش بڑی جذبوں کے ساتھ تھی. تو یاد رکھیے، ایک ڈاکیومنٹ آپ کے کمپیوٹر کی صرف ایک اسکرین پہ ہوتا ہے، کبھی اللہ اس کو کہاں سے برکت دے دیتا ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا. میں پیچھے دیکھتی ہوں نا 5-6 سال زندگی کے، چند چھ نہیں تو 7-8 سال لگا لیجیے، یقین کیجئے کہ صرف ہمارے کمپیوٹر کے اوپر یہ ڈاکیومنٹس ہوتے تھے چند ناموں کے، جس کو آج آپ نور القرآن کہتے ہیں. ہمیں آج بھی لفظ نور القرآن صرف اس لیے پیارا لگتا ہے کہ اس میں ایک اللہ کا نام ہے اور ایک قرآن کا نام ہے. یہ صرف ایک ڈاکیومنٹ تھا، جب کوئی فارم بنانا ہے کرنا ہے کدھر لکھیں کیا کچھ تو اس کا نام ہو. اور شروع میں یہ ایک روم کا نام بنا تھا کیونکہ کورس کا نام نور القرآن رکھا ہوا تھا، ایسی جیسے آپ کے کورس کا نام ہے. اس کے بعد 2 سال بعد سوچا کہ چونکہ روم کا نام کچھ اور ہے، کورس کا نام کچھ اور ہے، لوگوں کو دو باتیں یاد رہنی پڑتی ہیں، ایک ہی نہ کر دیں. اور یہ بھی مجھے کسی میرے اپنے بڑوں میں سے کسی نے مشورہ دیا کر لیتے ہیں. 2 دن میں اسٹوڈینٹس کو نوٹس دیا کہ آج کل تو ریئر اس روم میں ہو رہا تھا تو اگلے ہفتے سے روم کا نام بدل جائے گا جو آپ کے کورس کا نام ہے. 2-3 دن تک کلاس میں اناؤنس کرتے رہے، اس کے بعد نام بدل دیا. کہاں سے ساتھی تیار ہو رہے ہیں، کن کن ملکوں میں اس کی رجسٹریشن کر رہے ہیں، اکاؤنٹس بن رہے، مجھے تو نہیں پتا. بس میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری نظر میں قبولیت کا کام ہو. غیر محسوس طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے کام لیتا ہے کہ انسان رو پڑتا ہے کہ اللہ اتنے تو جذبے بھی نہیں تھے، کیونکہ انہ غفور شکور. یہاں سے یقین آتا ہے کہ جنت بھی ملے گی، یہاں سے یقین آتا ہے کہ آخرت کے وعدے سچے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس کی نعمتیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جب تُو نے دنیا میں ہماری اتنی کمیوں کو تاہیوں کے باوجود اگر تُو نے ہمیں اپنے کام کے لیے آگے کر دیا اور تُو خیر کو لے رہا ہے تو اللہ تُو آخرت میں بھی ضرور ہم پہ رحم کرے گا. اکثر حضرت عمر یاد آتے ہیں مجھے، اور اللہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے والا بنائے، بار بار غلطیاں نہ کریں. لیکن یاد رکھیے کہ انہ غفور شکور، مجھے تو وہ شکور لگتا اور غفور لگتا ہے. جتنی اس کی قدر افزائی ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کی قدر کر ہی نہیں سکتی. اور دیکھیں قدر وہ کرتا ہے نا، مثال ہے آپ اپنی ماسی کو اپنا اترا ہوا بھی جوڑا دیتی ہیں، وہ بڑی قدر کرے گی کیونکہ اس نے دیکھے کچھ نہیں بیچاری نے، کہتی چلو باجی کا پرانا بھی ہے لیکن اتنا مہنگا تو میں نے ویسے ہی نہیں لینا تھا، چلو میں یہ پہن لوں. کسی امیر کو کوئی چیز دیں گے وہ 10 دفعہ گھوم پھر کے دیکھے گا یہ کیا وہ کیا. وہ اتنی بڑی ذات ہے، فاطر السماوات والارض، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی اتری ہوئی نیکیوں کی قدر کر لیتی ہے. اللہ کی صفات بہت بڑی ہیں، خود کہہ رہے لوگوں میں تمہارے گناہوں کو چھپاؤں گا. اتنی پیاری دنیا میں روز دے رہا، کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اورنج کاٹا اور کڑوا نکلا، اس لیے کہ کھاؤ مزہ کرو، کرتوت برے ہیں نا، تمہارا اورنج کڑوا ہو گیا، کھانا پکا کے رکھے اور جب کھانے لگے تو کھٹا، کیوں بھائی؟ بتاتا ہوں ایسا ہم اپنے رب کو پہچان جائیں تو بس اللہ کی فرشتے جا کے سلام کریں. یہ تو ہم بے امن ہو گئے نا، اس لیے قرآن پڑھ پڑھا کے بھی ہمارے غم نہیں ختم ہوئے آج تک، آج تک دکھ ہی نہیں ختم ہوئے ہمارے. وہ مالک
ہماری قدر کرنے والا ہے، ہم اس کی بے قدریاں کر کر کے دنیا سے چلے گئے. ابھی سوچتی ہوں کہ جب ہم اس ٹوٹے دل کے ساتھ دنیا سے جائیں گے کتنی حسرت ہوگی. دس از دا لاسٹ اینڈ فائنل چانس ٹو پلیز یور رب. اور ہم اس پہ کتنے نفرے کرتے ہیں، ہم کہتے ہوں ہوگا ہے کتاب کلاس، وہ پارکنگ نہیں ہے اس لیے نہیں، نہیں بچے اسکول نہیں جاتے، نہیں گھر میں وہ بچے کی انگلی کی ناخن کے اندر کوئی درشن ہو رہا ہے، مجھے گھر آنا ہے. کس کس کے عذر ہم بناتے ہیں، اپنے اوپر لیں، کسی کو نہ سوچیں. جب چھٹی کرتی ہوں کب کرتی ہوں، آج صبح مجھے ایک، میں نے رات کو پڑا میسج، ان لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں تو ایڈمنس کی طرف سے، تو وہ مجھے بھی میں نے بھیجا ہوا تھا، میری نظر نہیں پڑی، میں نے اس کو کچھ گو تھرو نہیں کیا. خیر رات کو جب میں لیٹنے لگی تو میں نے اسکول کے ایڈمنس کی طرف سے ایک میسج پڑھا جو اسکول کلاس کے اسٹوڈینٹس مختلف کلاسز میں انہوں نے دیا، اور وہ کیا تھا کہ بیکاز آج 2 سے 4 بجے کے بیچ میں اسٹرائک ہے، کوئی ہوگی ٹرانسپورٹیڈ اسٹرائک، تو لہٰذا اس کے لیے کل کلاسز 1 o'clock ختم ہو جائیں گی. میں نے فوراً اسی روم میں، میں نے ان کو نہیں پوچھا کہ ایڈمنس کو جا کے کہو، میں نے اسی روم میں پیسے چھوڑا کہ پہلی بات ہے یہ اسٹرائک کیسی بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں بھی کوئی اسٹرائک ہوتی ہے، دوسری بات ہے کہ اگر 1 بجے چھٹی ہو رہی ہے، 2 سے 4 ہے نا، تو کلاس 4 بجے کتنا ختم ہو جائے پھر 2 کی بجائے، جو گھر جائیں گے انہوں نے بھی کیا کرنا. یعنی آپ نے یہ کیسے سوچا کہ 1 بجے چھٹی دے دیں، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ چلو آج 4 بجے تک اسکول ہی رہتے ہیں. اور دوسری بات میں نے لکھا کہ بل پرس، یہ بھی بات ٹھیک ہے، تو کتنے لوگ ہیں کلاس میں جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ آتے ہیں، کتنے گاڑیوں میں، کیا یہ وہ وقت نہیں آ گیا کہ جن کی گاڑیاں وہ دوسروں کو رائڈ دے دیں. کہیں گے ٹھیک ہے، یعنی ہم نیچے کیوں دیکھیں، ہم اوپر کیوں نہیں دیکھتے. بس اب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے آپ کو پیچھے کر دیتے ہیں، کوئی کرے گا چھٹی ہی کر دیں، 1 بجے جو آنا ہے، 9 بجے کے بعد 1 بجے گھر ہی چلے جانا ہے، چھٹی کر دیں، ذرا موج کر دیں، نفس یہ کہتا ہے. لیکن جس بندے کو اس بات کا یقین ہوگا نا کہ میرے رب نے میری چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بات کرنی ہے، قدر کرنی ہے، تو وہ کہے گا جو ملتا ہے لے لو. تو ساری بات کا خلاصہ کہ ایمان والو، تمہارا معاملہ اس رب سے نہیں ہے جو چھوٹے دل کا تنگ دل آقا نہیں ہے، بات بات پہ نہیں ڈانٹتا، گرفت نہیں کرتا، جس نے اتنا کیا اور ذرا سا نہ کرے تو ساری خدمت پہ پانی پھیر دے، وہ ایسا نہیں کرتا. وہ فیاض ہے، وہ کریم ہے، جو اس کا وفادار بندہ ہے. اصل بات پتا ہے کہ ایک دفعہ میں اور آپ پوری جان لگا کے نا، جان مال وقت لگا کے اللہ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ آئی ایم یور ویل ویشر، ہماری زبان میں آئی ایم سنسیئر اللہ تعالیٰ. بس ایک ہی دفعہ ابو بکر نے گھر کا سامان دیا تھا، ایک ہی دفعہ عثمان نے مثال 7-9 سونٹ دیے ہوں گے، ونس اپون اے ٹائم، دیٹس اٹ. اللہ کو پتا چل گیا کہ ابو بکر اپنا بندہ ہے، عثمان اپنا، یہ مشکل میں اسلام کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اور یہ چانسز ہمیشہ نہیں آتے، یہ مومن کی لاٹریز ہوتی ہیں، ایک دفعہ کھل گئی کرتے، اس کے بعد ساری زندگی بٹ کے کھائیں. اب ابو بکر تو چلے گئے، ان کا نام جب آئے گا یہی بات ہوگی. کئی صحابی ہیں، دیکھیں صرف ایک بات ان کی مشہور ہے، قیامت تک قرآن میں آتی رہے گی کہ انہوں نے یہ کیا تھا، چھپ کے کیا تھا، اکیلے میں کیا تھا. عقیل کا نام آپ پڑھ لیں، جب آئے گا وہ کہیں گے ایک مٹھی بھر کھجورے، ساری رات کنواں چلا کر کھٹی مٹھی بھر کھجورے لا کے اسلام کا دفاع کرنے آ گئے تھے. کوئی بار بار قربانیاں دینی پڑتی، اللہ کو بار بار ہمیں بیمار کرتے، عموماً ہم ٹھیک ہوتے، کیا بھی بار بار ہم بھوکے ہوتے، بار بار چوریاں ہوتی، ونس ا وائل، ہمیشہ تم پہ رحم ہی رحم ہے. تو جس انسان نے اللہ کو اپنا آپ سچا ثابت کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان شاء اللہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ ہمیں قدردان لوگوں میں کر دے. والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور اے نبی ہم نے جو وحی بھیجی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، ہو الحق کو، یہ سچ ہے، بلیو اٹ، بلیو آن اٹ، یہ سچ ہے. دیکھیں نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا دل نہ میلا کریں کہ لوگ کیوں نہیں مان رہے، لوگ کیوں نہیں سنتے، شاید صحیح نہیں ہے. کہا نہیں، ڈونٹ وری، یہ پیور ہے، یہ آرگینک ہے، اس میں کوئی چیز ایڈٹ نہیں ہے، یہ حق ہے. بلکہ مصدق لما بین یدی، اور یہ تصدیق کرتی بھی آئی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے موجود ہے. کون سی کتاب؟ تورات. پچھلی کتابوں کو ویریفائی کرتی ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ انہو بعبادہ لخبیر بصیر، یقیناً اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے. مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ کہ آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس پیغام کو عام کیجئے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پچھلے انبیاء کی شریعت کے خلاف نہیں ہے, یہ ازلی اور ابدی حق ہے. ہر نبی کے ذریعے یہی پیش کیا گیا اور آج بھی ہے, کل بھی تھی اور ہمیشہ رہے گی. اس لیے آپ اس پر یقین رکھیے کہ یہ حق بات ہے, اور اللہ اتنا خبیر اور بصیر ہے, اس کو صاف پتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کیا چاہیے. یہ جو آخری صفات ہے نا, اس کے اوپر بھی نظر کیجئے, یہاں کس بات کو جانتا ہے, کس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ بندوں کو کیا زندگی چاہیے, کون سے رولز اور ریگولیشن چاہیے, عورتوں کی کیا لمٹس ہیں, مردوں کی کیا ہیں, ان کی کیا فطرت ہے, ان کے تقاضے کیا ہیں, مجھے سب پتا ہے. بندے تو خود اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا خالق ان کو جانتا ہے. تو جو حق دیتا ہے وہ حق کو پھر آگے منوانے کا بھی حق رکھتا ہے. تو لہٰذا تم ان پہ ٹرسٹ کرو. اور پھر آگے آپ کی اور میری آیت آ گئی, امت مسلمہ کی آیت, ثم اورثنا الکتاب الذی استفینا من عبادنا, پھر ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. اللہ, پیچھے سے بات نبیوں کی چل رہی ہے. ہاں, پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں, ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی, یہ سچ کرتی ہے اس کو جو پہلی کتابوں میں بھی تھا, اور اس کے بعد ہم نے وارث کر دیا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا اپنے بندوں میں سے. پچھلی قوموں میں سے چنی ہوئی قوم امت محمدیہ تم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امت مسلمہ کی تعریف ہو رہی ہے. ثم, کچھ عرصہ تو لگا, وہی لفظ یاد رکھ لے, ثم اور فا میں, آفٹر سم ٹائم, کچھ سال تو اللہ نے انسانیت کو ترسایا, لیکن ثم پھر ہم نے اورثنا, لفظ اورثنا دیکھیے, وراثت, ورثہ, یہ نکاح, ثم آتینا الکتاب, قرآن میں بیسیوں جگہ یہ لفظ ہوگا, اوت الکتاب آتینا کتاب, یہاں آتا یوتی نہیں ہے بلکہ کیا ہے, ہم نے وارث بنایا. یہ ورثہ ہے امت مسلمہ کے بعد, کن کو, الذین استفینا, جن کو ہم نے چنا. سورۃ حج کی آخری آیت تو میں پڑھ چکے ہیں, وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَهُوَ اجْتَبَاكُمْ, اور اللہ کے راستے میں وہ محنت کرو, جہاد کرو, جیسا کہ حق ہے جہاد کرنے کا, کیونکہ اس نے تم کو چن لیا. وہاں لفظ کیا آیا تھا, اجتبا, لکھیے ذرا اپنے پاس, اجتبا, یہاں لفظ ہے اجتفا. اور سورۃ حج کے دوران ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اجتبا اور اجتفا دونوں قریب المعنی لفظ ہیں, لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی ہے, وہ سمجھ لیجیے. ویسے میں نے بات وہاں کی تھی, مجھے یاد ہے الحمدللہ, لیکن بات پھر بھی بھول جاتی ہے, کوئی بات نہیں ہے. ایک لفظ ہوتا ہے انگلش میں سلیکٹ, سلیکشن, اور ایک ہوتا ہے چوز, ایک ہوتا ہے ٹو سلیکٹ اور ایک ہے ٹو چوز. ٹھیک ہے, چوز میں پسند ہوتی ہے, چوائس ہوتی ہے. چار چیزیں آپ کے سامنے رکھی, آپ کو کہا آپ چوز کر لیجئے, ایک آیا وہ نیلی لے گیا, دوسرا آیا پیلی لے گیا, چار آ گیا لے گیا, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوائس میں ذوق ہوتا ہے, ٹیسٹ, آپ کا جو ٹیسٹ ہے آپ لے کے چلے گئے. کوئی چیز اپنی ذات سے اچھی بری نہیں ہوتی, ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ چوائس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جبکہ آپ کو کہا جائے کہ آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں, تو سلیکشن میں کیا ہوتا ہے, کچھ اسٹرگل ہوتی. 50 اسٹوڈینٹس میں سے 4 اسٹوڈینٹس سلیکٹ ہو گئے اور وہ اگلے کسی گریڈ میں پہنچ جائیں گے. ہم سلیکٹڈ لوگ ہیں, اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے چوز کیا ہے, سلیکشن فار سم تھنگ اینڈ چوائس آؤٹ آف سم تھنگ انگلش میں کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ امت مسلمہ تم سلیکٹڈ ہو, لیکن ایک بہت بڑے کام کے لیے, اور جہاں استفا آ جائے تم راج ہے کہ اللہ نے تمہیں پسند کر لیا, جیسے سورۃ مائدہ میں آتا ہے رضیت لکم الاسلام دینا. اور مزے کی بات ہے کہ یہ دونوں لفظ ہمارے نبی کے لیے بھی آتے ہیں, محمد مصطفیٰ اور محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو امت بھی چنی ہوئی, نبی بھی چنا ہوا. اللہ تعالی نے اس امت کو چوزن قرار دے کر سلیکشن کے اعزاز سے نواز تو دیا, لیکن بعد میں کیا ہوا, اب دکھ بھری کہانی. فمنہم ظالم لنفسہ, تو ان میں سے کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں, ایلیسٹ ڈگری, بد نصیب لوگ ہیں, مسلمان یہ بھی ہم اس کی ایک تفسیر کر رہے ہیں، پھر اس کی دوبارہ بھی ایک اور کریں گے. سب سے درجے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تو مانتے ہیں، لیکن سنت رسول کی پیروی میں کوتاہی کے مرتکب ہیں. انہی لوگوں کا ذکر سورہ شورا کی آیت نمبر 14 میں بھی آتا ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، یعنی انبیاء کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے جاتے ہیں وہ اس کے بارے میں شکوک اور شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ابھی بس ان کی پہچان لکھ لیں، پھر ان کی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے ہی دین پہ شک ہے، نمازوں پہ شک، سود پہ شک، روزوں پہ شک، پردے پہ شک، حجاب پہ شک، نام کا بس کلمہ لا الہ الا اللہ بہرحال موجود ہے، پڑھتے بھی ہیں. دوسرا گروہ نمبر 2، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ، دوسری قسم کے لوگ، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ، اور کچھ ان میں سے درمیانی راہ پر چلنے والے ہیں. مقتصد قصد سے ہے، قصد کس کو کہتے ہیں؟ بیچ کو. اردو میں کہتے ہیں اقتصادیات، وہی چیز ہے یہ بھی، درمیانی راستے میں رہنے والے. یہ کون ہیں؟ جو نیکیاں بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی نہیں چھوٹتی. سورۃ توبہ میں ایسے لوگوں کو آیت 102 میں کہا گیا، خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، انہوں نے اچھے اور برے اعمال کو گڑ مڑ کر دیے، کھچڑی پکائی دی ہے. اچھے کام بھی بڑے کرتے ہیں، برے بھی کرتے ہیں، اچھی چیزیں بھی نہیں چھوڑتے، بری بھی نہیں چھوڑتے. بیچ بیچ کے لوگ، میڈیکرز کہہ لیجیے یا میڈل میں رہنے والے کہہ لیجیے، ڈفرنٹ کہہ لیجیے، لیکن اس میں سے کچھ خوش قسمت لوگ ہیں. اور وہ کون ہے؟ جو اللہ کی توفیق سے اللہ کے دین کی خدمت کرنے، حق کی دعوت کو پھیلانے اور اللہ کی کتاب کا حق ادا کرنے اور ہر اچھے عمل میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگے رہتے. یہ کون سے ہیں؟ وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ، اور کچھ تو ایسے ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں. بِإِذْنِ اللہ، خود نہیں کوئی کر سکتا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ بہت بڑی فضیلت ہے. امت مسلمہ کے بھی 3 گروہ ہیں، پیچھے جا کے واپس دیکھ لیجئے، تورات نل کتاب ہے، تو کتاب پڑھنے والوں کے بھی کتاب پڑھنے کے بعد 3 ہی گروہ بن جاتے ہیں. آج آپ اور میں ہیں اس کتاب کے بارے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دین کے جو علماء ہیں وہ انبیاء ہیں، جو یعنی انبیاء کے ورثاء ہیں. تو قرآن پڑھنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک بھی ان 3 میں سے ایک کیٹیگری میں چلا جائے گا، کہ جس کے اندر ان کے ساتھ مختلف معاملات ہوں گے. آگے ان تینوں کا انجام بھی ہے، لیکن تھوڑی سی ہم اس کی ڈسکرپشن دیکھیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ ثم الذین استفینا، میں پہلی مراد ہے کہ مسلمان ہیں. پوری انسانیت میں سے اللہ نے ان کو چھانٹا، اپنی کتاب کا وارث بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور آپ کے بعد اس مشن کو آگے لے کے چلنے والے تھے. یہ کتاب پیش تو ساری انسانیت کے سامنے کی گئی تھی، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کے قبول کیا اور انہوں نے اس شرف کو پا لیا. لیکن یہ سب بھی ایک جیسے نہیں ہیں. ظالم لنفسی سے کون مراد ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سچے دل سے، اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانداری کے ساتھ اللہ کا رسول تو مانتے ہیں. دیکھیے، سچے دل کو ہائی لائٹ کیجیے گا، اس پہ کوئی منافق نہیں ہے، یہ کمزور ایمان والے مسلمان ہیں، دل کے سچے ہیں، کھڑے کھوٹے، دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن عمل کا وقت آتا ہے تو سو جاتے ہیں، عمل کا وقت آتا ہے تو بھول جاتے ہیں، عمل کا وقت آتا ہے تو اپنی چھوٹی سی مجبوری کی نظر ہو جاتے ہیں، ذاتی زندگی کو اتنا بڑا کر لیتے ہیں کہ اجتماعی زندگی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کون ہے؟ مومن ہیں مگر گناہگار، مجرم ہیں مگر باغی نہیں ہے، ضعیف الایمان ہے مگر منافق، اور دل اور دماغ سے کافر نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں ان کو ظالم لنفسی کہا گیا، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. پیچھے کیا پڑھا ہم نے؟ خود تو وما ظلمون ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ایک تو ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے اوپر کرتے تھے. لیکن یہاں مزے کی بات دیکھیے کہ ہے ظالم اللی نفسی، اس کے باوجود ان کو وارثین کتاب میں داخل کیا گیا اور اس تفریق نام میں چنا گیا، ورنہ ظاہر ہے کہ باغیوں، منافقوں اور دل دماغ پر کفر کے غلبے رکھنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اچھا، سب سے پہلے ان کا ذکر کیوں کیا گیا تینوں درجوں میں، سب سے کمزور کا اوپر کیوں؟ عموماً ہمارے یہاں ریزلٹ کیسے اناؤنس کیے جاتے ہیں، فرسٹ ہو، سیکنڈ ہو، تھرڈ ہو، اللہ نے سب سے کم درجے والوں کا ذکر سب سے پہلے کیوں کیا؟ اس کی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ امت میں کثرت ہی نہیں کی ہے، جو مور پروبیبل ہے، جو سب سے زیادہ پاسبلٹی ہے کہ اکثریت اسی میں ہی ہوگی۔ گفتار کے غازی، کردار کے غازی بن نہ سکے، من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اس سے ذکر پہلے کر دیا۔ اور ایک اور وجہ بھی سمجھ آتی ہے کہ سابقم بالخیرات کو ذرا اور سسپنس دلانے کے لیے کہ فرسٹ کون آیا اینڈ پہ بتاتے ہیں، دوسرے لوگ بیچ کی راہ والے، یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن وراثت کا حق کم و بیش ادا تو کرتے ہیں، وہ کہ پوری طرح نہیں کرتے، آپ کہہ لیجیے ایکسیلنسی کے درجے پہ نہیں کر پاتے، بس گزارا کر لیتے ہیں، فرما بردار بھی ہیں اور خطا کار بھی ہیں، اپنے نفس کو بالکل بے لگام تو انہوں نے نہیں چھوڑا ہوا، بلکہ اسے اللہ کا متی بنانے کی اپنی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ نفس کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی زندگی اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال کا مجموعہ بن جاتی ہے، تعداد میں پہلے گروہ سے کم ہے اور تیسرے گروہ سے زیادہ ہے، اس لیے ان کو بیچ میں رکھا گیا مقتصد، اور اصل پھر کریم آف دی امہ، دعا کریے اللہ ہمیں ان میں کر دے۔ وہ کون ہے؟ سابقم بالخیرات، یہ ہیں اصل میں فرسٹ آنے والے، اے گریڈ، صفحے اول کے لوگ، وارثین کتاب میں سے، اصل میں اس وراثت کا حق یہی ادا کرتے ہیں، کتاب اور سنت کی اتباع میں بھی پیش پیش ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں بھی پیش پیش، دین حق کی خاطر قربانیاں دینے میں بھی پیش پیش، نیکی کے ہر کام میں آگے آگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے گناہ نہیں کرتے، اور اگر انجانے میں ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً ان کی پیشانیاں شرم سے رگ آلود ہو جاتی ہیں، اپنے گناہوں کا پسینہ گناہوں کو دھو دیتا، اور ان کی تعداد امت میں پہلے دونوں گروہوں سے کم ہے، اسی لیے کا آخر میں ذکر کیا گیا۔ لیکن وراثت کا حق ادا کرنے کے معاملے میں ان کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔ آپ جب، میں نے ان آیتوں پہ بہت دفعہ درس دیا، اگر آپ میرے پرانے درس سنیں، امریکہ کے درس ضرور کرتی تھی، کہیں پرانے لیکچرز میں عائشہ اگر آپ کو نظر آئے، تین قسم کے لوگ، بڑی گھنٹہ گھنٹہ، ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ ان پہ بات کی ہوئی ہے، تین قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں، اور اکثر مجھے وہاں موقع ملتا تھا جہاں لوگ قرآن پورا کر چکے ہوتے ہیں نا، تکمیل پہ جب کوئی بلاتا ہے، یا جہاں مجھے لگتا تھا کہ زیادہ وہ لوگ آ رہے ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے، تو پھر میں یہ آیتیں چوز کرتی تھی، اور ایک درس، ایک نہیں بلکہ ایک سے بہت زیادہ ہوں گے، سورت واقعہ کے تین گروہوں کو میں نے ان کے ساتھ ریلیٹ کیا تھا، وہ بھی آپ کو مل جائے گا، فرق تھوڑا سا۔ یہ تینوں گروہ امت مسلمہ کے ہیں، سورت واقعہ میں اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور سابقون الاول، اس میں دو مسلمانوں کے ہیں، تیسرا جہنمی ہے، اس میں کوئی جہنمی نہیں ہے، یہ کہہ دیا ذالک فضل، یہ بڑا فضل ہے۔ اس کا تعلق کس سے؟ اب اس پہ بھی علماء نے بات کی کہ ذالک فضل، یعنی یہ جو آخری لفظ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فضل کی بات کر دی، یہ کس کے لیے؟ بات کہتے ذالک والفضل کبھی، یہ صرف آخری گروہ کے لیے، کیونکہ ان کے ساتھ ہے نا لگا ہوا، سابق بالخیرات کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کا مطلب ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا سے، کہ امت مسلمہ کے تینوں پہ اس کا اطلاق ہے کہ چلو بچ تو گئے ہو نا جہنم کا ایندھن بننے سے، کہیں نہ کہیں تو فٹ ہو ہی گئے. اور دیکھا جائے تو کم و بیش دونوں کو ہی ہے، زیادہ بڑا فضل ان پہ ہے جو سابقہ بالخیرات ہے، تھوڑا سا فضل ان پہ بھی ہے جو چلیں ظلم کے باوجود اللہ کو دل سے مانتے تو ہے نا. ایسے لوگ ہیں جو کہاں جائیں گے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تھوڑا سا ان کا معاملہ بھی سمجھ لیجیے. اگلی آیتوں کو پہلے پڑھیں گے کیونکہ اگلی آیتوں میں بدلا. جنات عدنی یدخلونہا، ان کے لیے باغات ہوں گے رہنے کے جن میں وہ داخل ہوں گے. دیکھیے جنات جمع ہے جنت ان کی، اور عدن کہتے ہیں ایور لاسٹنگ سٹی، ہمیشہ کی. جنت عدن نام کی ایک جنت بھی ہے. یہاں ہمیشہ کی کے باغات بھی مطلب ہے اور رہنے کے باغات بھی ہے، یعنی آپ کہہ لیجیے کہ ریزیڈینشیل گارڈنز. دنیا کے گھروں میں کوئی رہتا نہیں ہے، بس ویسے ہی دیکھتے ہیں یا گھروں کے ساتھ باغ ہوتے ہیں. یہ جنتیوں کے گھر ایسے ہیں کہ جو گھر کیا وہ ایک باغ ہے اور اس باغ کے اندر وہ رہتے ہیں. بڑی لطیف بات ہے. چلیے پتہ چل گیا کہ جو چنیں گے ان کو گھر کیسے ملیں گے، جنت عدن کے. اور جنت عدن کے بارے میں آتا روایت میں کس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، اور اسی طرح زمرد، وہ جو سرخ اور سبز رنگ کے پتھر ہوتے ہیں نا جڑا اس سیٹس میں، ان پتھروں کا ذکر ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا. تین چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی، اس میں ایک جنت عدن ہے. کیا حسین ہوگی، کیا فینٹیسی ہوگی. مجھے وہ فلائر بھی یاد آ گیا جو اکثر ہمارے پاس امریکہ میں بنتا تھا، ہوم سویٹ ہوم میں، میرا گھر میری جنت. اور وہ وقت تھا کہ جب فلائرز بھی میں خود ہی بناتی تھی ساتھ مل کے، آئیڈیا دیتی تھی. کتنا میرے پاس وقت ہوتا تھا، میں سوچتی ہوں تب تو میں بالکل بیکار ہو گئی. یقین کریں کوئی پروگرام ہوتا تھا اس کی پلاننگ، اس کا کیلنڈر، اس کا کرن، اس کا فلائر، اس کو جو کرتے تھے سب کر کے خود ایڈٹ کر کے بھیجتی تھی. تبھی ہر چیز سیکھی ہوئی ہے تھوڑی بڑی، جیسی بھی سیکھی. تو مجھے وہ فلائر یاد آ گیا، ابھی بھی میرے فولڈرز میں کئی جگہ میں آپ کہیں گے تو کل نکال دوں گی. کہاں سے سب، کہاں ناروے کی اصلی سین میری آنکھوں میں تو پتہ بھی نہیں تھا. انہوں نے بنا کے بھیجا تو پھر میں نے آن لائن سے سرچ کیا تو مجھے وہ تصویر اچھی لگی جو میں نے چوز کی. میں نے کہا کہ نہیں یہ اچھی ہے، پھر ہم نے بول گئے. اور چونکہ بہت مختلف جگہ پہ درس ہوتے تھے تو سم ٹائم سیم کیلنڈر ہم چوز کر لیتے تھے، اور بس سیم فگر ہوتا اس کی بھی. بہت دفعہ ہم نے ایک کیلنڈر کو چینج کیا تھا نا، تو وہ تصویر مجھے یاد آ گئی اس سے. کیسی ہوگی وہ جنت، آپ امیجن کر سکتے ہیں، جس کے اندر باغ ہیں، جو باغوں میں، اور وہ باغ اتنے خوبصورت ہیں کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. آپ ذرا جنت کا اپنا گھر تو سوچے کیسا ہوگا. کوئی ادھوری خواہش، کوئی اندر کا چھپا ہوا خواب اگر آپ کے ذہن میں ہے، اس کو امیجنیشن میں لے آئے، وہ آپ کا ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا وہاں. اللہ کی ذات کس طرح سے چیزوں کی قدر کرتی ہے، انسان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور چلے اب اچھا گھر بن گیا، تو جب گھر اچھا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی فکر پڑ جاتی ہے کہ اس گھر میں سے ہم کیسے لگیں گے نکلتے ہوئے. فکر تو یہ لوگ ہیں. تو اللہ کہتا ہے ڈونٹ وری، یو حلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ، وہ پہنائے جائیں گے. دیکھیے ایک ہوتا خود پہننا، آپ چوڑیاں پہن رہے ہیں، یہ پہننا نہیں ہے، پہنانا. کسی دلہن کو پہناتا ہوا زیور سوچ لے، وہ گجروں کے ہار، وہ چوڑیاں، وہ پھول. اللہ کہتا ہے ہم پہنائیں گے ان کو سونے کے کنگن. اساویر جو نا اسورت، ان کی جمع آیا گیا تھا، سونے کے کنگن من ذہب سونا ولؤلؤ، اور اس میں موتی لگے ہوں گے. ایسے کنگنوں کو ہم کیا کہتے ہیں آج کی زبان میں؟ جڑا. اچھا ہوتا ہے، قیمت بھی اس کی زیادہ بعد میں ملتی ہے، لیکن جو ڈیلیکیسی اور خوبصورتی نگوں والے اور جڑاؤ زیور میں ہوتی ہے وہ پیور گولڈ میں نہیں ہوتی. تو اللہ کہتے ہیں وہاں ان کو موتیوں کے کنگن گولڈ کے اندر جڑے ہوئے پہنائیں گے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے پیارے زیور ہیں تو پہننا کیا ہوگا ہم نے؟ تو کہا وہ لباس ہم فیہا حریر، اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا، حریر. حضرت عائشہ یاد آ جاتی ہیں، اللہ کے نبی کو حریرہ کہا کرتے تھے. کبھی محبت سے جو مرضی کچھ کے شوہر بیوی کو ان کی سافٹنس کی وجہ سے کہ وہاں ریشم کے کپڑے پہنیں گے اور زیور پہنیں گے. سبحان اللہ. حضرت حج کی آیت 23 میں بھی ہم نے اسی یہی طرح کے الفاظ پڑھے تھے. اچھا زبان پہ کیا ہوگا, اتنا کچھ پہن کے بھی دنیا میں کوئی نہیں خوش ہوتا. میں نے دیکھا شادی والے دن تو لڑکیاں اور اپسٹ ہوتی ہیں, پہلے تو خبر کرتی رہتی ہیں کیا لگیں گے کیا پہنیں گے, اور آخری وقت پہ پریشان ہے, آئی میک اپ پہ لڑ رہی ہوتی ہیں, رو رہی ہوتی ہیں, بیس موٹی ہوگی, پتلی ہو گئی, وہ نہیں آیا, گاڑی نہیں, ڈانٹ رہے, رات والے آ چکے, کیا سور ہونے ہوتے ہیں. اتنے مہنگے کپڑے پہن کے بھی لڑکیاں اسے کبھی کبھی خوش نہیں ہوتی. ایسا ہوتا ہے, آپ سب کو بھی اپنی شادی کا دن یاد ہوگا, شادی والے دن تو بندہ سب سے زیادہ سٹپٹایا ہوتا ہے الا ماشاء اللہ. ہاں تو اللہ کہتے ہیں کہ اتنے اچھے کپڑے پہن کے ان کے موڈ نہیں خراب ہوں گے, بلکہ وقال الحمد للہ الذی اصحبنا الحزن. اللہ اکبر. اور وہ کہیں گے ساری تعریف اللہ کی, کب؟ جب جنت میں داخل ہوں گے. کیا کہیں گے؟ ساری تعریف, کل حمد کل شکر اس اللہ کے لیے, الذی اصحبنا الحزن, جس نے آج ہم سے اس غم کو دور کر دیا. یہ کون سا غم ہے؟ جہنم کا غم ہے. بڑے سے بڑا نیک شخص بھی جب تک جنت کے اندر بھی چلا جائے گا وہ اپنے آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں جنت میں پہنچوں گا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میرا ایک پاؤں جنت میں اور ایک پاؤں جنت سے باہر ہو, میں پھر بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت میں جاؤں گا, کہاں دوسری بات ہے. اور آپ دیکھیے کہ سابقم بالخیرات کے ساتھ لگا دیں تو یہ کال ان کا ہو سکتا ہے, اور اگر تینوں کے ساتھ کر دیں تو تینوں کا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو بات کہتے نہیں, یہ جو لفظ ہے نا اصحبنا الحزن, اس کا تعلق صرف فمنہم ظالم لنفسی سے ہے. امت مسلمہ کے کچھ لوگ آپ کو پتہ روک لیے جائیں گے جنت میں جانے سے, پتہ آپ کو یہ بات, پوسٹ پونڈ ریزلٹ, آراف کا مقام یاد کر لیں, ہو سکتا ہے وہ پتہ نہیں ہمارا کیا فیصلہ ہوگا, وہ بیچ کے لٹکے لٹکے دنیا میں بھی لٹکتے تھے نا, وہاں بھی اللہ کو جھٹکا تو دے ہی سکتا, تو ان کو پتا نہیں ہوگا ہے کیا ہوگا, پتہ نہیں جانا ہے نہیں جانا, کیا ہوگا, جنت کا ویزا ملتا ہے نہیں ملتا, کیا ہوگا, بہت لمبا سفر ہے, پتہ نہیں, ایک دم کہا جائے گا چلو آ جاؤ تم بھی. کبھی آپ نے حج یا عمرہ کے لیے اپلائی کیا ہو تو یاد ہے آپ کو آخری دن اکثر لوگوں کا ویزا لگتا ہے تو وہ پھر سر پٹ بھاگتے ہیں, چار چھ گھنٹے میں تیاریاں کر کے بھاگ جاتے ہیں, ان کو جاد میں اٹھے نہیں آتا, ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں. ایسا ہوتا نا, کہتے ہی ان کا کال ہے کہ شکر ہے ہمارا ریزلٹ کلیئر ہو گیا. کبھی کسی کی سپلی آئی ہو یا کوئی بوس کو ریزلٹ ہو تو اس کو یاد کر لیجیے, خوشیاں منائیں گے کہ چلو چل پڑے, اور کہیں گے کیا, ان ربنا لغفور شکور, اسے پتا بھی بے شک ہمارا رب بڑا ہی بخشنے والا اور بڑی قدر افزائی پر ماننے والا. یہ کنوں سے یہ آواز آ رہی ہوگی کہ الحمدللہ الذی, ساری تعریف ذات کے لیے, اصحبنا الحزن. آپ کو سورۃ الاعراف کے وہ لفظ نہیں یاد ہے جنت میں جانے کے بعد جنتی سب سے پہلے کیا بولیں گے, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, لہدانا لہذا, ساری تعریف اس کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دے دی. وما کننا, ہم تو نہیں تھے کہ اس کتاب کی ہدایت پاتے. دیکھیے کتنی دفعہ ہمارے پاؤں پلٹنے والے ہوتے ہیں اس کتاب سے, چلتے چلتے ہمارا رخ کہیں اور پلٹ جاتا ہے. جنت میں جا کے کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے جنت میں بون کے شیطان نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہمیں جنت سے دور کرنے کی. الذی یحل لنا دار المقامۃ من فضلہ, جس نے ہمیں ہمیشہ آباد رہنے والے گھروں میں نہ اتارا اپنے خاص فضل سے. امیجن کرے نا, ایسے نہیں لگ رہا جیسے استقبال ہے دلہن کا, تو نہیں کوئی گھر بستا ہے تو خوف تو ہوتا ہی ہے نا, اندیشے بھی ہوتے ہیں کہ پتا نہیں کیا بنے گا کل, لیکن یہاں جنتی کہہ رہے شکر ہے ہمیشہ کے لیے ہمارا گھر اب آباد ہو گیا, اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے جنت دے دی. سورۃ الاعراف کی آیت 43 تھی اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو. وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, ہم تو نہیں تھے ہدایت پانے والے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. और खुश क्या हो रहे हैं, ला यमस्सु ना फीहा नसबन, अब तो हमें इसमें कोई मुशक्कत ही नहीं पड़ रही, वला यमस्सु ना फीहा लुबूब, और ना हमें इसमें कोई थकन हो रही है। देखिए कहीं इंसान जाता है ना तो जाने की खुशी भी होती है, पहुंचने की खुशी भी होती है, लेकिन सफर की थकन बहुत होती है। जन्नत इतने मरहलों से गुजरे, कुरान में पढ़ेंगे लतर कबुन्नत वकनन बबक, इतने तरह अल्लाह का हम पहुंच हमारे ऊपर खैर कर दी है। लेकिन ये जो लफ्ज़ है नसब, देखिए वो क्या होता है, झंडा नसब कर दो, गाड़ना, यहाँ नसब का क्या मानी है, मशक्कत तकलीफ, ये कैसे। अरबी जुबान की बहुत ही खूबसूरती है, और वो क्या कि एक ही लफ्ज अज़दाद में आ जाता है, एक मानी एक तरफ के हो रहे होते हैं तो दूसरी तरफ वो मानी दूसरे रंग के होते हैं। जब कोई चीज गड़ जाती है तो हिलती नहीं है ना, थकन जब होती है ना तो इंसान लुढ़कता है, फुड़कता है, इधर से गिरता उधर गिरता है, कभी जाके एकदम गिर जाएगा उधर गिरेगा, फिर जान से हिम्मत जमा करके ऊपर होगा। तो यहाँ नसब से भरा दे ये टिक के बैठे में, अब कोई तकलीफ नहीं है हमें, कोई मुश्किल नहीं है हमारे ऊपर, और हम अल्लाह की रहमतों को पा रहे हैं, और अल्लाह सुभान तआला ये सब कुछ देकर इंसान को एहसास दिला रहे हैं कि तेरी गम चले गए। हजन हुजन जो भी पड़ चुके हैं, माजी के गम को कहते हैं, यानी पिछली जिंदगी के सारे दलिद्दर दूर हो गए, सारी तकलीफें जो है वो दूर हो गई, और फिर उसके बाद जो लफ्ज है ना लुगूब, लगब से तकलीफ से बचना। जन्नत की खूबियां क्या है, नंबर एक दारुल मुकामा है, लिख लीजिए दारुल मकाम, मुकामा यानी अब इसके बाद सवाल नहीं है, वहां से निकाले जाने का खतरा नहीं। दूसरी बात, उसमें किसी को कोई गम नहीं आएगा। सोचिए तो आप दुनिया में गम खाना छोड़ दें, आपकी दुनिया जन्नत बन जाएगी। तीसरा, वहां किसी को थकन भी महसूस नहीं होगी, दुनिया में इंसान को थकन होती है, काम छोड़कर नींद की जरूरत होती है, जन्नत में इस किस्म की कोई चीज नहीं होगी। रिवायात में था कि जन्नत में ना रात होगी ना थकन होगी, और इंसान वहां कुल मिलाएगा नहीं, जैसे वो कुमला नहीं जाता, बस अगर थकन की वजह से इंसान को थक जैसे उसके चेहरे पे एक थोड़ी सी फीकापन आ जाता है, वो भी नहीं होगा। ला यमस्सु फीहा लुगूब, इसके बरक्स, इसको हम बाद में टच करेंगे, मैं आपको कुछ हदीसें सुनाऊंगी, लेकिन हम जरा कहानी पूरी कर लें। ये तो तस्वीर का एक रुख था, फिर कल शुक्र अदा करें हम कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, आज हमें ये ऑनर दी कि हम दूसरों को इस्लाम पेश करें। ये भी तो हो सकता था ना कि दूसरे हमें इस्लाम पेश करते और वो ना करते तो हम मारे जाते, तो इसकी गहराई से क्या अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बरक्स आयत 33, वल्लज़ीन कफरू लहुम नारु जहन्नम, इसके बरक्स जिन लोगों ने कुफर किया इनके लिए जहन्नम की आग होगी, सबको आग से बचा ले। ला युक्दा अलैहिम, ना उनका किस्सा पूरा किया जाएगा कि फिर मौत वो मर जाए, यानी ना जिएंगे ना मरेंगे। जहन्नम की सबसे बड़ी ख्वाहिश पता क्या होगी कि उनको मौत आ जाए। दुआ भी करेंगे, सूरह फुरकान में हम पढ़ चुके हैं आयत 14 में कि अल्लाह ताला फरमाएगा ला तदुल यौम सुहूरन वाहिदा, आज के दिन एक तबाही एक मौत ना मांगो, वतु सुहूरन कसीरा, बहुत सारी मौतें मांगो, मतलब यह कि मौत नहीं आएगी। दूसरी बात, वला युखफ्फफ अन्हुम मिन अज़ाबिहा, और इनके अजाब में कोई कमी ना की जाएगी, यानी टेम्परेचर 220 से हटाकर 120 कर दिया जाए ये नहीं होगा, और ना ड्यूरेशन कम होगी कि 45 मिनट से उसको 20 मिनट कर दिया जाए, उनको जहन्नम के ओवन में डालकर भुला दिया जाएगा। क्यों, कज़ालिक नज़्ज़ी कुल्ल कफ़ूर, इसी तरह हम बदला देते हैं हर नशुक्र इंसान को। मजा आया आज अल्लाह के नशुक्रियों का, तुम्हें गॉड कहीं दिखता ही नहीं था, तुम कहते तो है तो दिखाओ, दिखेगा नहीं तो मानेंगे नहीं, आज मजा आ गया तुमको। वहुम यस्तरिखून फीहा, वहुम यस्तरिखून फीहा, और वो इसमें चीखो पुकार करेंगे। पीछे हमने पढ़े सराहा, चीखना, सरीफ वही लफ्ज है, तो एक्स्ट्रा इसमें کیا کہیں گے؟ اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے، یہ ہے جہنمیوں کی وہاں پکار، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال، نعمل صالحاً، ہم اچھے عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، اس کے سوا جو ہم دنیا میں کرتے تھے، یعنی جو کرتے تھے اس سے مختلف عمل کریں گے. آپ بتائیے اب کیا فائدہ؟ فیل ہونے والا بچہ کہتے کہ آپ بہت محنت کروں گا، ایک دفعہ مجھے چھوڑ دو، کوئی مانے گا؟ آپ ہائی لائٹ کر لیجئے جو جواب ان کو مل رہا ہے، اور ہم سب کو آج دنیا میں یہ مل رہا ہے. فرشتے کہیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ ماں یا تزک کرو فی ہی، کہ تم اس میں سبق حاصل کر لیتے، نصیحت لے لیتے. جبکہ من تزک کر، حاصل کر لیا سبق جس نے کرنا تھا، یعنی کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ اس میں سبق حاصل کر لیا جس نے سبق حاصل کر لیا. وہ تھوڑی وقت کیا تھا، اور سب سے بڑی بات ہے وہ جاکم النذیر، تمہارے پاس تو ڈرانے والا آئی گیا تھا، گورنر تھا، نبی تھا، وقت کا دائی تھا، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا تھا، قرآن کی دعوت دیتی تھی تمہیں تمہاری دوستیں، تمہارے کتنے پیارے تمہیں پکارتے تھے، تم آئی نا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب تو چکھو مزہ اس عذاب کا، اور یاد رکھو کہ کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ایسے لوگ پھر وہاں دھکے کھائیں گے. یہاں دیکھیے کہ بات پوری ہوتی ہے، چند باتیں اس کو دیکھتے ہیں حدیثوں کی روشنی میں. جنت کے ریشم کی بات ہوئی تو حدیث میں آتا ہے، بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے، ریشم اور دیباج نہ پہنو، یہ بھی دیبا دیباج بھی ریشم بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ جیسے دنیا میں پہنے گا وہ پھر آخرت میں نہیں پہنے گا. تو سمجھ لیجیے کہ اللہ کے نبی کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سونا اور ریشم دنیا میں میرے مرد، میری امت کے مردوں پہ حرام ہے، جنت میں حلال ہوگا. یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ جو وضو کے نشان، جہاں تک وضو کیا جاتا ہے وہاں تک جو جنتی کو زیورات پہنائے جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیے کہ دولہے کی اگر سونے کی انگوٹھی نہ آئے تو کیا فرق پڑتا ہے، اور اگر اس کا رو سلک کا کرتا نہ بنے تو کیا پڑتا ہے؟ خوشیوں سے بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کیسے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میرا داماد نہ پہنے؟ اچھا سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی، سونے کی گھڑی تو ضرور پہنے گا، خوشی میں اللہ کو تو ناراض نہیں کر سکتے نا ہم لوگ. پھر اسی طرح دیکھیے زیورات کی اور سونے چاندی کی، تو اس کے اوپر بھی کچھ خوبصورت احادیث سن لیجئے، اور اللہ سے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محروم نہ رکھے، کسی کو بھی محروم نہ کریں. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریشمی لباس نہ پہنو اور سونے چاندی کے برتنوں میں نہ پیو، ورنہ ان کی پلیٹ کھانے اور نہ ان کی پلیٹ کھانے میں استعمال کرو، کیونکہ یہ چیزیں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں. کہ جس مرد نے دنیا میں ریشمی کپڑا پہنا، ریشمی سے مرد پیور ہے یہ یاد رکھیے گا، وہ آخرت میں نہیں پہن سکے. اب وہ صرف اسی کی روایت ہے کہ دنیا میں ریشمی لباس پہننے اس سے محروم رہے گا اگرچہ وہ جنت میں چلا بھی جائے. اللہ اکبر. اس کو بھی سن لیجیے. حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ اہل جنت کے سروں پر تاج موتیوں سے مرصع ہوں گے، یعنی وہ کراؤنز اور تاج پہنائے جائیں گے جس میں موتی لگے ہوں گے. ان کے ادنا کہ مشرق سے مغرب تک پورے عالم کو روشن کر دیں. یہ ترمذی اور حاکم کی روایت. میں کنگن پہنائے جائیں گے ایک موتیوں کا. جنتی کنگن کے متعلق ایک آیت میں چاندی کے اور دوسری میں سونے کے کنگنوں کا بھی ذکر ہے، یعنی جیسے جس کے عمل ہوں گے، کسی کے ایک طرح کے ہوں گے تو کسی کے دوسری طرح کے عمل ہوں گے. پھر اسی طرح سوچئے کہ اپنے پر لیا کریں. بعض جب ہم سوچتے ہیں کہ مجھے کہاں جنت ملنی ہے، پھر کیوں نہیں ملنی؟ جب یقین ہی نہیں ہوگا تو آپ اس کی کوشش کہاں کریں گے؟ تو پورے یقین کے ساتھ یہ کوشش کیا کریں کہ یہ سب کچھ ہونا. اور یہ جنت کی نعمتیں ہیں نا ساری، اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، ابو ثابت مسجد میں آتے ہیں اور ابو دردا کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہ میری وحشت کا انیس میرے لیے مہیا کر دے، انیس کہتے ہیں دوست کو ان سے، اور میری غربت پر رحم کر اور مجھے کوئی اچھا رفیق عطا فرما۔ یہ سن کر صحابی ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں تیرا ساتھی ہوں، سن میں آج تجھے وہ حدیث رسول سناتا ہوں جسے میں نے آج تک کسی کو نہیں سنایا۔ پھر اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا سابقوں کی خیرات تو جنت میں بے حساب جائیں گے۔ ابھی کا معاملہ سن لیجئے، تینوں کے ساتھ پروٹوکول کیا فرق ہے؟ سابقوں کی خیرات حساب نہیں ہوگا، اللہ وجلنا منہم، مختصر لوگوں سے حساب ہوگا مگر حساب ہے یسیرا، اور ظالم لنفسی کو اس مکان میں غم اور رنج پہنچے گا جس سے نجات پا کر وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم اور رنج کو دور کر دیا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے تین حصے ہیں، ایک بے حساب اور بے عذاب جنت میں جائے گا، اللہ مجلنا منہ، دوسرا آسانی سے حساب لیا جانے والا اور جنت میں جانے والا، تیسری وہ جماعت ہوگی جس میں تفتیش ہوگی اور اس کی تلاشیاں لی جائیں گی۔ بڑا آسان ہے، آج تو خوش ہو گئے نا، چلو اس طرح میں تم ہیں، یا یہاں بھگتیں گے یا وہاں بھگتیں گے، یا اپنا سامان گھر پہ چیک کر کے انڈر ویٹ رکھیے اور کوئی ہر غلط چیز نہ رکھیے، یا ایئرپورٹ پہ سب کے سامنے پٹارے کھلوا لے، یہ تو ظالم علی نفس ہے نا، ان کے حرام کے پٹارے یا نافرمانیوں کے پٹارے وہاں کھل رہے ہوں گے۔ اللہم اللہ جنہوں ان سے تفتیش ہوگی، لیکن پھر فرشتے حاضر ہو کر کہیں گے ہم نے انہیں لا الہ الا اللہ وحدہ کہتے ہوئے پایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا سچ ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، اچھا انہیں میں نے ان کے اس قول کی وجہ سے چھوڑ دیا، جاؤ انہیں جنت میں لے جاؤ اور ان کی خطائیں دوزخیوں پر ڈال دو۔ اسی کا ذکر ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالُهُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اب جو کچھ ہوگا اس کو اپنے اوپر لے کے سوچ لیں، دیکھیے کہیں نہ کہیں تو پکڑے جائیں گے نا، تو ضرورت ہے کہ آج اپنے آپ کو ان چیزوں سے آزاد کر لیں جو قیامت کے دن ہمیں جہنمی کریں اور وہاں مشکل میں ڈال دیں۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے ظلم نہیں کرنا، احسان کیا جا سکتا ہے لیکن ظلم نہیں ہوگا، اور ایسے لوگ جب ان چیزوں پہ آ جاتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث سنا کے آپ کو بریک دیتے ہیں، جی مسند احمد کی یہ روایت ہے، ایک شخص مدینے سے دمشق میں حضرت ابو دردا کے پاس جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے ابو دردا بہت روٹنے والے صحابی تھے، خشیت عید میں اور اللہ کا بہت قرب تھا ان کو، ہے ان کے پاس گئے اور آپ سے ملاقات کرتا ہے، آپ پوچھتے ہیں میرے بھائی یہاں کیسے آنا ہوا، وہ کہتے ہیں ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں جو آپ بیان کرتے ہیں، پوچھا کیا کسی تجارت کی غرض سے نہیں آئے، یعنی عموماً لوگ دمشق مال لینے آنے جاتے تھے، کیا تم بھی کوئی سامان لینے آئے ہو؟ کہا نہیں، مجھے پھر کوئی اور مطلب بھی ہوگا؟ فرمایا وہ بھی نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں۔ پوچھا کیا پھر صرف حدیث کی طلب میں یہ سفر کیا؟ جواب دیا ہاں۔ فرمایا سنو، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے کو قطع کرے اللہ اسے جنت کے راستوں پر چلائے گا، اللہ کی رحمت کے فرشتے طالب علموں کے لیے پر بچھاتے ہیں کیونکہ وہ ان سے بہت ہی خوش ہیں اور ان کی خوشی کے خواہ ہیں۔ تو گھر بیٹھ کے سنتے رہے تو فرشتوں کو تو موقع نہیں دیا نا اپنے آپ کی خطر کرنے کا کہ وہ آپ کے راستوں میں پر بچھائیں۔ عالم کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں، عابد اور عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر، علماء نبیوں کے وارث ہیں، انبیاء علیہ السلام نے اپنے ورثے میں درہم و دینار نہیں چھوڑے، ان کا ورثہ علم دین ہے، جس نے اسے لے لیا اس نے بڑی دولت حاصل کی۔ کچھ لوگ مزدار میں کام میں مصروف تھے تو ایک شخص آئے، صحابی تھے یا غالباً ان کے بعد کے دار، تو اونچی آواز سے کہا لوگوں تم ادھر کاروبار میں لگے ہوئے ادھر مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بٹ رہی ہے، وہ سب کام کے بھاگے، پتہ نہیں کوئی اللہ کے نبی کا صندوق کھل گیا جس میں سے شاید ہمیں بھی کچھ ملے۔ وہاں گئے تو کچھ بھی نہیں لکھا، وہاں ایک علم کا حلقہ تھا اور لوگ علم حاصل کر رہے تھے، کہنے لگے کدھر ہے وہ ورثہ؟ تو کہا یہ دیکھو یہ علم جو بٹ رہا ہے یہ نبی کا ورثہ ہے، تو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ بہت ساری اور چیزیں آج کے سبق سے شیئر کرنی ہے آپ سے، تو بریک لے لیجئے نماز کی اور کھانے کی، پھر واپس آتے ہیں۔ 9:30 पे शुरू करते हैं, ठीक है। कोशिश कर ले ऑनलाइन वालों को, फिर क्योंकि उनका टाइम ऊपर जाता है। शेयरिंग कोई भी वो लिख के दे दीजिए, ठीक है, बाद में उसको शेयर कर लेंगे।